فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد نہیں سعادت پائیں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے زبان سے بھی اگر ساتھ میں کہہ لیں تو ٹھیک ہے نہ بھی کہا تو دل میں نیت تھی وہ کافی ہے تو ضروری بھی ہے یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے نہیں کی تو افطار کا وقت آ گیا افطار نہیں کر سکیں گے ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں آپ افطار کر لیں تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود بھی کر دیا جائے چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا یعنی اس کے لیے دعائیں رحمت کروں گا اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد مدنی مذاکرے کے تعلق سے نیتیں بھی ہو سکے تو بڑھا لیجئے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام ہونے تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائے بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے یا جو بھی انفرادی کوشش کا موقع ہو وہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ماشاءاللہ میلاد ایکسپریس داتا حضور کے شہر سے لاہور سے تشریف لا چکی ہے ماشاءاللہ جی آیا نو مرحبا اہلا وسہلا ویلکم اب آپ کو 3 دن کے لیے ایک تعداد ہے جو آئی ہوگی کچھ ایسے ہوں گے جو صبح بارہ بھی یہاں کریں گے انشاءاللہ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ رہنا مسجد میں ہے تو کچھ مسجد کے آداب بھی عرض کر دوں ویسے تو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں کس طرح رہنا ہوتا ہے یہ مسجد مسجد ہے گھر گھر ہے بازار بازار ہے تاہم یاد دہانی کے لیے یوں سمجھ لو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ آواز نکلے اور کانوں تک جیسے پہنچی اپنے, یہ ہنسنا. البتہ مسکرانا جیسے آواز نہیں نکلی, صرف دانت ظاہر ہوئے, ہونٹ پھیلے, تو یہ مسکرانا جو اس میں حرج نہیں ہے مسجد میں. ہنسنا اور پھر قہقہ لگانا یہ تو ظاہر کہ اور چیز ہے. خالی ہنسنا بھی منع ہے کہ جس میں خود اپنی آواز سنی تو زور سے کیا کہ دوسروں کو بھی ہنسی آئی, یہ تو اور بھی برا ہوا. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریح بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گن آتی ہو, لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے ہیں اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ 419, حدیث نمبر 757. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب صفحہ 222. اعضاء وضو سے, وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں اور اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. مسجد میں بعض لوگ بیٹھے بیٹھے بہت دری کی دھاگے نوچیں گے تو چٹائی تنکا کھینچ لیں گے, تو یہ بالکل یعنی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو بھی نقصان پہنچا ہے مسجد کو, یہ اول تو مسجد کی چیز کو, یہ وقف کی چیزیں ہوتی ہیں کو اپنی ذاتی تو ہی نہیں, نقصان پہنچایا تو یہ گناہ ہے. پھر یہ نقصان پیمنٹ کرنا پڑے گا, یہ کون کرے گا جا کے؟ بس دری کا تو ناس کر دیا, تیل لگا کے آئے وہ سو گئے مسجد میں, آ کر یوں سر رکھ کے وہ کالا دھبا ڈال دیا, یہ کیا ہے؟ نقصان پہنچا نا, جو نماز پڑھے اس کو کتنی گھن آتی ہوگی. اور یہ کئی مسجدوں میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح سوتے ہیں اور جو سجدے کی جگہ وہ کالے کالے دھبے سونے والوں کے. اپنے گھر میں تو اپنے پلنگ کو تو کوئی اس طرح نہیں کرتا دھبے, اللہ کا گھر ہی ملا تھا جس کے لیے آپ نے دھبے ڈال دیے. تو یہ سب مطلب اس کے ازالے, توبہ کے ساتھ سے ازالہ بھی کرنا پڑے گا, یعنی مثلا اس کو دھلوانا پڑے گا یا دھونا پڑے گا, نہ دھبا کسی طرح چلا جائے. اب اگر دھونے دھلانے سے مسجد دری کو نقصان پہنچا تو پھر اس کا نقصان بھی پیمنٹ کرنا پڑے گا. یعنی مطلب معلومات بھی نہیں ہے, ایسا احساس ہو نا تو آدمی کر سکتا ہے. اب کسی کے گھر کے پاس دیوار پہ کھڑے ہوئے تو اس کا چنا اکھیڑ دیا, اس کا رنگ اکھیڑ دیا. یہ چوکنگ کرتے ہیں, دیواروں پر اشتہار لگاتے ہیں, ساتھ میں چونا بھی آ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے مطلب یہ ہم نے کیا کیا ہے, مطلب احساس ہی نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مطلب یعنی کہ اپنے ہاتھ دھونے کے لیے, پہلے صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو کسی پڑوسی کی دیوار سے کچھ مٹی لے لی تھوڑی سی, اور کہ یہ سوچ کر لی کہ اب تھوڑی سی مٹی میں کیا ہوتا ہے, اتنی سی تو صاف کر لیا. تو یہ اب سوئے تو ان کو آواز آئی کہ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تھوڑی سی مٹی کیسے لی جاتی ہے. اس طرح کا واقعہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے. ہمارے یہاں تو مطلب بالکل اس کا آسرا ہی نہیں کرتے ہیں. سمجھے, کسی کے مال کو نقصان پہنچانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دکان پہ گئے تو یہ پھانک لیا منہ میں, فروٹ کی ریڑی وغیرہ تو بیر منہ میں رکھ لیا. مطلب وہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, دل خوش تو نہیں ہوگا. کسی کا مال کھا لے, مروت میں ہو سکتا ہے نہ بولتا ہو, نہ کیا کرے, اجازت بھی نہ مانگا کرے. ہاں جہاں عرف ہوتا ہے بعض جگہ کہ وہ چکھنے کے لیے اجازت ہوتی ہے تو وہ چکھ لیا. جہاں اجازت ہو 100% پتا ہو آپ کو تو, ورنہ نہیں. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے, اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. بڑی ہڑاہڑی کر دیتے ہیں بعض اوقات مسجد میں صفائی کرنے والے, شور مچا رہے ہوتے ہیں, ادھر ٹھا کر کے دری کا وہ گڈی جو پھینکی اس کی تہہ کی ہوئی, تو ادھر جھاڑو پھینکا, تو ادھر بلٹی پھینکی. تو یہ مطلب اپنے گھر میں بھی نہیں کرتے ہوں گے آپ, اللہ کا گھر ہے یار. میں تو مطلب یعنی کہ صحیح بات ہے کہ وہ چادر بھی رکھنی ہے تو آہستہ سے آدمی رکھے کہ اس کا بھی کوئی آواز نہ پیدا ہو. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام ہمارے گھروں سے ہزاروں گنا زیادہ احترام ہے. بس تلاوت و نعت یا اعلان کرنے کی شریعت کے مطابق اجازت ہے, تو اس طرح کے موقع پر اتنی آواز بلند نہ ہو کہ جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو, پریشانی ہو, یا سوتے کو تکلیف پہنچے. یعنی بے موقع لوگ مسجدوں میں نعرے بھی لگانے شروع کر دیتے ہیں اور مائک بھی استعمال کرنے میں احتیاط نہیں ہوتی. خر خر اپنے گھر کے لیے ڈیکوریٹ جو کرتے ہیں, ڈیکوریشن کتنی قیمتی اور اچھے سا, اللہ کے گھر میں وہ برسوں پرانا مطلب فرسودہ سمجھا وہ مائک ہوتا ہے. کئی جگہ وہ خود دیکھا میں نے, خر 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 وہ بول رہا ہوتا ہے, آدمی رکعت ہی بھول جائے نماز پڑھ رہا ہو تو. الگ کے گھر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کے مائک نہ رکھیں. اللہ کے بندے بہت پڑے ہیں دینے والے, آپ تھوڑا زبان چلائیں, تھوڑا جوتے گھسیں, اپنے لوگوں کو سمجھائیں. اذان ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, درس ہوتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, ثواب کا کام ہے. مسجد میں مائک لوگ دلا دیں گے, آپ تھوڑی ہمت کریں. یہ گھر گھر خر خر نہیں ہونا چاہیے. اے ون مطلب بہترین مائک ہو, مائک سسٹم بھی اچھا ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, جو مقصد ہے وہ ہمارا پورا ہو اس سے مائک سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 1500 جشن ولادت ہم منا رہے ہیں, اور مختلف پاکستان کے شہروں سے عاشقان رسول کی آمد بھی ہوئی ہے. جیسے کل بھی اعلان ہوا تھا کہ وکلا مجلس سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں, اسی طرح سے عطیات باکس کے بھی پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں, اور میلاد ایکسپریس بھی پہنچی ہے لاہور سے, تو اس میں بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی پہنچے ہیں. اسی طرح سرگودا سے بھی مختلف عاشقان رسول کی پہنچنے کی اطلاع ہے.
سب کو ویلکم, جی آیا نو مرحبا, صد کروڑ مرحبا, مرحبا اہلا وسہلا, سب کو خوش آمدید. اب 3 کے لیے آیا ہے تو 3, اور صبح 12 تک یہاں رہنا ہے تو اس وقت تک جتنے دن رہنا ہے آپ نے مسجد میں وقت پورا گزارنا ہے. کہ آپ کے گھر میں بھی کہا ہوگا ہم 3 کے لیے فیضان مدینہ جا رہے ہیں, تو فیضان مدینہ کا پورا فیضان جو ہے وہ لوٹنا ہے, بازاروں میں نہیں گھومنا. اب سمجھ گئے ہوں گے, ایک تعداد ہے جو مطلب ذہن میں پلاننگ لے کر آتی ہوگی کہ یوں بھی کریں گے, یوں بھی کریں گے, سمندر دیکھنے بھی جائیں گے, تو فلاں تفریح سنا ہے کہ یوں ہے تو وہاں بھی جائیں گے, تو یہ پھر پولا کیوں گھر میں کہ فیضان مدینہ جا رہے ہیں. دوبارہ لے کے اللہ کے گھر میں رہیے گا, اور انشاءاللہ یہاں جو ملے گا وہ بازاروں میں نہیں ملے گا. در اللہ کے گھر میں جو ملے گا وہ اور کہاں ملے گا. ہماری کراچی میں رونق بہت ہے, تو اس لیے بھی وہ لوگ آتے ہیں یہاں کہ چلو ایک کراچی میں رونق دیکھیں گے. آتے ہوں گے یہاں اس مقصد کے لیے. تو رونق یہ عام رونق ہے, یہ باطل رونق ہے. رونق دیکھنی ہے تو مدینہ دیکھیے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا نہ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت یہ معلوم کرنا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے ذکر الہی میں، تو اس کے اوپر آزمائشیں اور فتنے باکثرت وارد کیوں ہوتے ہیں، اور کیا اگر وہ صرف درود شریف کو اپنا معمول بنا لے تو کیا ایسا کرنے سے اس کی آزمائشیں اور جو فتنے ہیں جو اس میں باکثرت وارد ہو رہے ہیں تو کیا وہ دور ہو جائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
کہا تو نہیں جا سکتا، تو کون ہے جو درود شریف نہیں پڑھتا ہوگا؟ میرا خیال ہے کوئی سوال ہی نہیں، کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے کبھی زندگی میں درود پاک نہ پڑھا ہو؟ آزمائش تو آتی ہے نا، کیا کربلا والوں نے درود شریف نہیں پڑھا ہوگا؟ ہے نا، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں آل رسول پر، تو آزمائش بھی کیسی آئی کہ خود آزمائش کہاں پٹھی ہوگی؟ آزمائش تو آ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہے کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میلاد شریف منانا صرف ایک دن کا کام ہی نہیں بلکہ سارا سال میلاد منانا چاہیے اور ہر روز منانا چاہیے، ارشاد فرماؤ کہ کیا ادا کہنا درست ہے اور سانو کس طرح کرنا چاہیے؟ اس بارے جواب ارشاد فرما دو.
پنجابی زبان میں کیے گئے سوال کا اردو میں خلاصہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال ہے، میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میلاد شریف منانا صرف ایک دن کا کام نہیں بلکہ سارا سال میلاد منانا چاہیے، ارشاد فرمائیے کیا اس کا یہ کہنا درست ہے اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیے.
کوئی گل نہیں، سارا سال میلاد مناؤ، اور اصول جڑا ہے نا، تواڈے بچے دا تواڈے پتر دا برتھ ڈے ہوئے تو سارا سال تسی مناؤ گے کی کرو گے؟ سال میں ایک روز ہی مناؤ گے نا. تو یہ دنیا بھر دا اصول ہے، عید آؤندی ہے تو ایک دن آؤندی ہے، جمعہ ہفتے ہفتے آؤندا ہے، پیر شریف ہفتے ہفتے آؤندی ہے، تو جشن ولادت دا جڑا دن ہے عید صبح 12 صبح صادق، تو سال میں ایک بار ہی آندا ہے. تو ویسے اگر میلاد شریف مولود شریف نعت خوانی تو اسی سارا سال ہی کر دینی ہے. مولود شریف کہنے میلاد شریف جشن میلاد عید آئی ہن آئی نہیں ہے. اللہم بلغنا شہر المیلاد بصحت وعافیہ، ہے نا، کہ اللہ پاک ہم کو میلاد کے مہینے تک عافیت اور صحت کے ساتھ پہنچا دے. ابھی پہنچے نہیں ہیں، مدینے میں آج دوسری رات ہے چاند کی. ہمارے یہاں جہاں سے میں بول رہا ہوں کراچی میں، تو پاکستان میں چاند کی رویت چاند کا دیکھنا اس کی کوئی گواہی ملی نہیں ہے، بادل چاروں طرف چھائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ کل ربیع الاول شریف میں ہم زندہ رہے تو داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم، کل مغرب کے ٹائم پہ سورج ڈوبے گا تو ربیع الاول شریف شروع ہو جائے گا. اللہ کرے ہم زندہ سلامت رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آسان مجھے پنجابی آتی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی، تو میرے خیال ہے میں نے آسان بولا سب سمجھ گئے ہوں گے، شاید اردو جاننے والے بھی انشاءاللہ الکریم.
آج کا میرا یہ سوال امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب سے، کہ عوام اہل سنت ربیع الاول شریف کے موقع پر کیک کاٹنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ عوام اہل سنت کے لیے کون سی ایسی ہدایات جاری کی جائیں کہ جس میں بے ادبی کا عنصر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی ہدایات جاری کریں کہ جس پر عوام اہل سنت عمل کرتے ہوئے حضور کے شایان شان آمد ربیع الاول کا جشن منا سکے.
ماشاءاللہ، کیک کاٹنا یہ پتا نہیں کہاں سے اور کب سے شروع ہوا، کس کی ترکیب ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، کیک کٹتا ہے، موم بتیاں بجھاتے ہیں لوگ سالگرہ میں، یہ اس طرح کی اپنی ہے یا غیروں کی نقلیں ہیں، کچھ میرے کو معلومات ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن کیک کاٹنے کے تعلق سے تو میں وہ کہتے ہیں نا 100 بار میں سمجھا چکا ہوں کہ اس میں لکھتے ہیں کچھ معاذ اللہ ایسے سے وہ جشن ولادت اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مطلب سب جو گنبد بناتے ہیں تو کوئی کعبہ بناتا ہے، یہ سب اس طرح کے، تو پھر اس پر پتہ نہیں یار چھری تو میرے دل پہ چلے، آقا کے نام پر کیسے یار، کیا مطلب یعنی کہ لوگوں کی یعنی عجیب خوشیاں منانے کی عجیب لاجک ہے یار، یہ کیسے ہمت کیسے ہوتی ہے، دل کیسا ہوتا ہے کہ تم چھری اٹھاتے ہو یار، تو اس طرح مطلب یعنی کیک اس طرح کے کیک تو آپ لینا چھوڑو گے نا، بیکریوں والے بنانا چھوڑ دیں گے، ورنہ یہ باز آنا ان کا بڑا مشکل ہے، ان کو پیسہ آتا ہے، ہم لینا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا اب سادہ کیک کاٹنا، تو میں اس پر بھی مجھے مطلب یعنی کہ میرا اپنا مطلب یہ چین ہے کہ اس میں بھی اگر آپ نیاز کے نام پر آپ کاٹیں گے کیا اس کے ذرات نیچے گریں گے نہیں، ضائع نہیں ہوں گے، ہوتے ہیں نا بچنا بہت مشکل ہے، کیک کاٹو اور ذرات آگے پیچھے گریں نہیں، تو بے ادبی نہ ہو، یہ تو بہت مشکل ترین معاملہ ہے، تو کیک کے بجائے آپ کوئی ایسی نیاز خوشی کی کریں کہ جو ہاتھ میں دے سامنے والے کو کہ وہ اس کو کھائے اور اس کے بچے بھی گھر پہ کھائیں، اب کیک جو آیا اس نے کھایا لوٹا جو بھی کیا سمجھے، گرا ادھر گرا ادھر گرا، اور پھر مرد و عورت کا اختلاط انہیں مکس ہوتی ہیں، تالیاں بھی بجتی ہیں ہوں گی میرا خیال بجتی ہیں، کہیں کہیں تالیاں بھی لوگ بجاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں نہ جشن ولادت میں کرنا نہ برتھ ڈے اپنی جو بچوں کی اس میں بھی اس طرح کا نہ کریں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
پندرہ سو ماہ میلا دیش ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، پندرہ سو ماہ میلا دیش ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے،
شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحے پر مرتے دم تک ہے، جزاک اللہ خیرا۔ جشن ولادت کی خوشی میں لنگر تقسیم کریں گے، لائٹنگ لگائیں گے، گھر کو سجائیں گے اور محفل میلاد منائیں گے انشاءاللہ عز و جل، سرکار کی آمد مرحبا، میلاد کا موسم سوانا ہے، پندرہ سواں میں میلاد بنا
مرحبا،
دلدار کی آمد
مرحبا،
حضور کی آمد
مرحبا،
آقا کی آمد
مرحبا،
مولا کی آمد
مرحبا،
حضور کی آمد
مرحبا،
سورے کی آمد
مرحبا،
دعا سے پہلے اس کو بولنا،
وہ دعا کیا ہے؟
پیارے بابا جان، میری دادو نے 1,25,000 دودھ پاک پڑا ہے، آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا، اللہ کریم سب کو بامن عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھی آپ یہ لفظ یوز کرتے ہیں علماء متقدمین، علماء متاخرین، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کا زمانہ کب کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ارشاد.
صحیح آپ نے سوال کیا، بہت پیارا سوال ہے. ہاں بھائی آپ بتاؤ.
ویسے تو اس کا لفظی معنی تو متقدمین پہلے والے، متاخرین بعد میں والے ہیں، لیکن اب یہ زمانہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء کی جو آرا، یعنی ان کی جو گفتگو ہے، کلام ہے، وہ مختلف ہے. بعض نے جیسے امام شمس الدین زہبی رحمۃ اللہ تعالی نے جو مدت مقرر کی وہ 300 سال مقرر کی ہے، کہ 300 سال تک جو علماء یہ متقدمین ہیں اور اس کے بعد متاخرین ہیں. بعض نے جیسے امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے 400 سال کی حد مقرر کی ہے. بعض نے فقہا کے اعتبار سے یہ گفتگو کی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے جو شاگرد اور ان کے شاگردوں کا دور ہے وہاں تک متقدمین، اور اس کے بعد کے جو افراد ہیں وہ متاخرین کہلاتے ہیں. تو یوں آرا علماء کی اس حوالے سے مختلف ہیں.
آرا
جو ان کے قول ہیں، ان کے جو قول ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ مختلف ہے.
میں تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علماء متقدمین یعنی پرانے علماء پہلے کے، اور علماء متاخرین بعد میں آنے والے علماء. اچھا، اب متقدمین کب تک، متاخرین کب سے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر 300 سال تک جو علماء ہوئے وہ سب کے سب علماء متقدمین. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، 400 سال تک گنجائش ہے، کہ 400 سال تک جو علماء ہوئے وہ علماء متقدمین، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے جو بھی ہونا ہے وہ سب متاخرین ہیں. پھر یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد صاحب ہیں امام محمد کے شاگرد جب تک حیات رہے تب تک یہ سب علماء متقدمین، اور اس کے بعد جو علماء ہوئے وہ علماء متاخرین یعنی لیٹ آنے والے، تاخیر سے آنے والے علماء، اور وہ جلدی جلدی آنے والے علماء جو دنیا میں آئے جلدی جلدی، اللہ نے جن کو بھیجا اور جن کو مطلب علم دین سے نوازا. تو یہ مراد یہاں عالم دین ہے، ہر عالم عالم دین نہیں ہوتا، شیطان بہت بڑا عالم ہے. اسی طرح کئی گمراہ عالم ہوئے، اب بھی ہیں، ہوتے رہیں گے، تو وہ عالم دین نہیں کہلاتے. عالم دین اس وہ جن کا عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اگر کوئی بد مذہب ہے، کوئی گستاخ ہے، جو مطلب صحابہ پر تنقید کرتا ہے معاذ اللہ، اس طرح کے جو بھی علماء ہیں، ہیں تو علماء لیکن علماء دین اس کو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سید عمر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں نفل روزے رکھنے کے کیا فضائل ہیں؟
نفل روزے کا تو مطلقاً جو فضائل ہیں وہ ربیع الاول شریف بھی، ربیع الاول شریف کے لیے خصوصی کوئی روایات تو مطلب ذرا کتابوں میں تو نہیں دیکھی. ایک روزہ جو کوئی رکھے جیسے کہ نفل روزہ، تو ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ کوے کا بچہ پیدا ہوا اور اب یہ اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا اور اب یہ کہ یہ فوت ہو گیا، تو جتنا فاصلہ یہ طے کرے گا نفل روزہ رکھنے والا اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا، یہ اس کا فضیلت ہے. اب کوا پڑا تھا میں نے کہ 500 سال تک بھی جی جاتا ہے، عمر بہت بڑی لے جاتا ہے کوا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ فضائل جو ہیں مطلق نفل روزوں کے وہ ان کو حاصل ہوں گے. ربیع الاول شریف میں رکھنا چاہیے. ہمارا تو پیکیج بھی اصلاح اعمال جو مجلس دعوت اسلامی، اس بار کا پیکیج 12 روزے، ابھی چاند تو ہوا نہیں ہے، تو 12 روزے رکھنے ہیں. تو 12 روزے ربیع الاول شریف میں رکھیں گے، پورے ربیع الاول شریف میں 12 روزے ہونے تو 15 چاہیے، لیکن چلو 12. ٹھیک ہے نا. 12 روزے رکھنے والا جو ہے ممتاز, اس کی فرسٹ کیٹیگری بیسٹ. اور 7 اگر روزے رکھتا ہے پورے مہینے میں تو اس کی کیٹیگری بیٹر. اور جو مطلب پورے مہینے میں 5 روزے رکھے تو اس کی کیٹیگری گڈ. سارے اچھے ہیں, ممتاز, بہتر, مناسب, گڈ, بیٹر, بیٹر, گڈ, بیسٹ. بیسٹ ہوتا ہے فرسٹ, بیسٹ, بیٹر, گڈ. تو روزے رکھنے کے لیے بھی کمر باندھ لیں اور پورے ربیع الاول شریف میں کارکردگیاں دیں, انشاءاللہ اس میں کارکردگیاں. اب چاند رات سے اگر نیتیں آ گئیں, تیار ہو گیا, تو کل رات سے یہ اللہ کرے گے آپ کو کارکردگیاں دینی بھی شروع کر دیں گے کہ اتنی عیسائی بہنیں بھی دیں, عیسائی بھائی بھی دیں کارکردگیاں, اور روز کے 1500 درود شریف. 1500 وہاں جشن ولادت ہے تو ربیع الاول شریف میں روز کے 1500 درود شریف بھی پڑھنے کی جو ہمت کریں تو میٹھا مدینہ, مکہ مدینہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کی بھی کارکردگی دیں کہ ہم 1500 درود شریف روز پڑھیں گے پورا مہینہ, اور پورے مہینے کے اندر 12 یا 7 یا 5 روزہ رکھنے کی بھی ہماری نیت ہے. ابھی نیت ایک دن میں تو 12 نہیں ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ ہی ہوں گے. تو جس کی نیت ہے دل میں, واقعی فائنل ارادہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اب وہ نہیں بھی کر سکا تو نیت کا ثواب تو اس کو ملے گا. تو اپنی نیتیں بھیج دیجئے. اگر دل میں یوں تذبذب ہے, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کوشش کریں گے, کیا ہوتا ہے, نیت لکھوا دیتے, یہ نیت نہیں ہے, اس کو نیت نہیں بولتے. نیت تو دل میں فائنل ڈیسیزن, میں نے یہ کرنا ہے, تو یہ نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, ایک حدیث پاک میں جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا, اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. 40 سال کا فاصلہ کہ اتنی دور, یہ نفل روزہ جس نے ایک رکھا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا. تو نفل روزے کے بڑے فضائل ہیں, جب نفل کے اتنے فضائل ہیں تو فرض کے کتنے ہوں گے. تو یہ جس سے بن پڑے, اب تو موسم بھی کم از کم کراچی کا تو موسم مدنی موسم ہے, ایسا لگتا ہے کہ سردیاں آ گئی ہوں, تو روزہ آسان ہو گیا. بلکہ پورے پاکستان کا کم و بیش اس وقت موسم مونسون کی بارشوں والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مزید جو بارشوں کے تعلق سے پیش گوئی ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک رحمت فرمائے اور آسانی پریشانیاں نہ ہو.
ڈرایا ہوا تو ہے کراچی والوں کو, یا کراچی والوں کو خاص کر ڈرایا ہوا ہے, آ رہی ہے, اب اللہ کرے کہ رحمت بھری بارش ہو. یعنی ہم لوگ جو جیسے اب سارے تو بےچارے سننے والے, لیکن جو پکے مکانات میں رہتے ہیں, میں بھی پکے مکان میں رہتا ہوں الحمدللہ, جن کے پکے مکانات ہوتے ہیں ان کو تکلیف کم ہوتی ہے. جو بیچارے نشیبی علاقوں میں, نشیبی علاقہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب نیچان کی طرف ہو, ہے نا, تو ان کو پھر جن کے مکانات کچے, جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں, وہ بھی ہم نے دور دیکھا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو کبھی مدری چینل دکھاتے ہیں ہمارا پرانا مکان, گو گلی اولڈ سٹی ایریا میں ہم رہتے تھے, تو اس میں پرانا وہ مطلب مکان تھا پاکستان بننے کے پہلے کا, تو وہ مطلب اس کی چھت ٹپکتی تھی. اب کیا کریں, بارش آئی چھت ٹپکے, تو ابھی کبھی لڑک کر پھر ہم کیا کریں, ادھر پانی گرا تو ادھر جا کے سو گئے دبک کر, وہ ادھر سے ٹپکنا شروع ہوا. تو یوں جیسے مبالغہ کروں تو کبھی کبھی بیٹھ کر بھی گزارا. میں تو چھوٹا تھا, میں سو جاتا ہوں گا گھر میں, بےچارے ماں وغیرہ ہماری, اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے. تو یہ ہمارا, ہم نے برسوں تک اس طرح کے مکان میں ہم رہے ہیں کہ جس کی لکڑی کی چھت تھی, اس میں پھر وہ گارا وغیرہ ڈال دے چونے کا, اور تو یہ لکڑی کی چھت شت کہلاتی تھی, لکڑی کے بیم اور یہ تھے. اب گل سڑ جانا اور دمک لگ جانا اور سب پھر لکڑی کے اس میں ہوتا ہے, تو وہ بڑا پانی ٹپکتا ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ میں جوان ہو گیا جب بھی ٹپکتا, میرا شادی بھی اسی مکان میں ہوئی ہے, ہم شفٹ بعد میں پکے مکان میں بعد میں ہوئے، پھر وہ پھر یہاں آ گئے، فیضان مدینہ بنا تو یہاں بھی مکان الحمدللہ پکا تھا، چھت نہیں ٹپکتی تھی. تو اس طرح مجھے اندازہ آیا کہ غریبوں کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، ہم نے اٹھائی ہے نا تکلیف، تو پھر اندازہ ہوتا ہے غریبوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بےچاروں کے، جو کچے مکانات، پھر ہر وقت خوف رہنا، اس کا بھی خوف تھا کہ عمارت کہیں چھت گر نہ جائے، لیکن یہ کہ یہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہے، آخری یعنی اطلاع مل سکتی ہے مجھے کہ کچھ ہو گیا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ چھت جسے ہم ڈرتے تھے کہ کہیں گر نہ جائے سمجھے، تو اب تک کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ، عمارت بھی کھڑی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ کہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی آزمائش پہ نہ ڈالے ہم کو کہ جس میں آقا کی دکھیاری امت جو ہے تکلیف میں آ جائے، تو اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے. غریبوں کا خاص بچاروں میں، اب یہ ہمارا مکان ہے
جی ہاں
گاؤں گلی کا،
جی ہاں گاؤں گلی والا ہے.
اب دیکھو کیسا ہے، اب آیا کیا اب آیا کڑا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے. شاید سارے بھائیوں نے اس پر مسجد بنانے کی کوشش کی تھی خرید کر، لیکن پتہ نہیں کامیاب نہیں ہوئی ہے، دوسرے بھی اس میں تھے نا، مطلب عمارت ہے نا یہ، یا کیا رکاوٹ ہوئی مجھے
فیضے پیچھے، شاید پیچھے کی طرف ایک پلاٹ لیا تھا فیضان ام عطار کے طور پر،
جی جی
وہ تعمیر ہو گئی ہے، مسجد تعمیر ہو گئی ہے.
اچھا ہاں، وہ تو اس پہ بھی بنانے کا ان لوگوں نے سوچا تھا، سائیں بھائیوں نے
جی،
خدام المساجد جو ہے نا اپنی، یہ یادگار ایک پرانا مکان ہے، میں 6 مہینے کی عمر سے اس مکان میں رہا ہوں، اللہ کرے مسجد بن گیا ذرا خوشی ہوگی مجھے، لیکن اب بنے کیسے، ہجرت ہی مل کے ہی ہے، مل شاید یہ کوئی رکاوٹ آئی ہوگی گورنمنٹ کی، یہ مل کو تو ہجرت مل کے گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو ادھر سے ہو سکتا ہے کہ اپروول نہ ملا ہو. واللہ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟
ایمان میں اضافہ نہیں بولتے، ایمان میں تقویت اور مضبوطی، تو کیوں نہیں ملتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر خیر کریں گے ایمان ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس سے شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری، حافظ محمد زین اتاری اور غلام یاسین اتاری اور میرپور خاص اور اطراف کے عاشقان رسول، میرے مدنی بیٹوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 اگست 2025 کو ہونے والا آپ کا اجتماع تھا وہ تعطل کا شکار ہو گیا، اور جس میں غریب زادہ حاجی عبید رضا نے بیان کرنا تھا. ظاہر ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی، کوششیں کی ہوں گی، بھاگ دوڑ کی ہوگی اور بہت کچھ کیا ہوگا، خرچہ بھی کیا ہوگا، اللہ وقت قبول فرمائے آپ کی محنت. میرے پیارے مدنی بیٹو ہمت مت ہاریے گا، انشاءاللہ پھر اجتماع ہوگا. میرے ساتھ بھی کبھی آزمائش ہو چکی ہے آپ کے یہاں، بڑی بارش اور طوفانی ہوائیں، پرانے اسلام بھائی کو پتا ہوگا، وہ تو شاید اجتماع ساری تیاری میں ہوئی تھی اسی دن یا اسی دوران یہ ہوا تھا، اور پھر ہم نے ایک مسجد میں جا کر جو بھی اسلام بھائی جمع ہو سکے اجتماع کیا تھا، اور شاید وہ 2 دن کا اجتماع تھا. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو مقدر کیا وہی ہوا. دل بڑا رکھیے گا، آج میں بھی ہوتا ہے، میدان عرفات میں ہم نے بارشیں دیکھی ہیں، جیسی تیسی بارشیں، مینا شریف میں تو آگوں کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں. آزمائشیں ہوتی ہیں، نیک کام کیا تو یہ ہوا، تو حج بھی تو نیک کام تھا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمت رکھیے گا. ہمارے یہاں بعض وقت ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ موسم خراب ہے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ اجتماع کینسل ہو گیا، تو یہ نہ کہا کریں، موسم تو خراب نہیں کہنا چاہیے. میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث اور کچھ اور شرح وغیرہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے انسان ایزا دیتا ہے کہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ یعنی مؤثر تو میں ہوں، میں رات و دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی جلد پہلی حدیث نمبر 22 کے تحت فرماتے ہیں کہ کہتا ہے ہائے زمانے، تو نے مجھ پر، یعنی انسان کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہائے زمانے تو نے مجھ پر ظلم کر دیا، میرے فلاں کو مار دیا، ہائے ظالم زمانہ یا آسمان، ظالم معاذ اللہ آسمان کو بھی ظالم بولتے ہیں. اس طرح مطلب یہ نہ کہا جائے، اور یہ جو دن کو لے جاتا ہوں, اور جو فرمایا گیا اس طرح کے دن کو لے جاتا ہوں رات کو لاتا ہوں, تو بالعکس یعنی اس کا الٹ, یعنی رات کو لے جاتا ہوں دن کو لے آتا ہوں. نیز انہیں چھوٹا بڑا گرم سرد مفید و مضر یعنی نقصان دہ بناتا ہوں, لہذا انہیں برا کہنا مجھ پر تان ہے, یعنی تانا ہے مجھ پر. خیال رہے کہ یہاں دہر یعنی زمانے سے مراد مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب ہے, ورنہ رب تعالیٰ کو دہر کہنا یعنی زمانہ کہنا درست نہیں, اور نہ دہر اللہ کا نام ہے. یعنی یہ زمانہ کہنے سے مراد کیا یہ بتا ہے کہ حقیقی اثر تو وہی پیدا کرتا ہے مؤثر حقیقی, اور مسبب الاسباب اسباب وہی مہیا کرتا ہے, سبب اسباب کا خالق تو اللہ پاک خود ہے. مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی محکوم چیزوں کو برا کہنا رب کی ناراضی کا باعث ہے. ہوا اللہ کی رحمت ہے جو رحمت لاتی ہے اور عذاب لے کر آتی ہے, لہذا تم اسے برا بھلا مت کہو, یہ بھی حدیث پاک ہے, بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو, اس کی بھلائی مانگو, اور اس کے شر سے یعنی اس کی برائی سے بنا طلب کرو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. بہرحال یہ کہ زمانے کو بھی برا نہیں کہنا ہے, موسم کو بھی خراب نہیں کہنا ہے, ہوا کو بھی خراب نہیں کہنا ہے, برا نہیں کہنا ہے, یہ احتیاطیں کرنی ہے. میں بہت طویل پیغام کر دیا, معافی کا طلبگار. اللہ آپ سب کو بے حساب بخشے اور اپنے در کا محتاج رکھے اور غیر کے محتاج سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نماز کا کس طرح اہتمام فرمایا کرتے تھے, یہ ارشاد فرما دیں.
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ صرف نماز ہی کے نہیں جماعت کے بھی پابند تھے اور بڑا اہتمام ہوتا تھا. اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے. چنانچہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک پاؤں کا انگوٹا پک گیا اور زخم ہو گیا, تو ان دنوں سرجن جس کو وہ جراح کہتے ہیں, پہلے جراح بولتے تھے, تو وہ جراح نے جو اب سرجن, جراح کے معنی سرجن ہی ہے, وہ جراح عربی لفظ ہے, تو جو یہ زخموں کا اور پھوڑے پھنسیوں کا علاج کرنے والے ہوتے ہیں, تو سرجن نے جو شہر کا سب سے بڑا سرجن تھا, اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے انگوٹھے کا عمل جراحت یعنی آپریشن کیا اور پٹی باندھنے کے بعد عرض کیا, حضور اگر آپ حرکت یعنی ہل جل نہیں کریں گے تو یہ زخم 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ زیادہ وقت لگ سکتا ہے. یہ کہہ کر وہ سرجن جراح جو تھا وہ چلا گیا. اب اس عاشق الہی کے لیے یہ کیسے ممکن تھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عاشق الہی تھے, عاشق رسول بھی تھے, ان کے لیے کیسے ممکن تھا کہ مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی ترک کر دیں. لہذا جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا, مگر مسجد جانے کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. اب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے اور گھسٹتے وہ اپنے مکان عالی شان کے دروازے تک پہنچ گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی جماعت چھوڑتے ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کرسی پر بٹھا لیا اور پھر کرسی کو اٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا, اور پھر محلے اور خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ پانچوں نمازوں کے وقت ہم میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی لے کر حاضر ہو جایا کریں گے, اور پھر پلنگ سے ہی کرسی پر بٹھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے محراب کے قریب پہنچا دیا کریں گے. چنانچہ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک بڑی پابندی سے چلتا رہا. پھر جب زخم اچھا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود چلنے کے قابل ہو گئے, تو کرسی پر مسجد پہنچانے کا معاملہ ختم ہو گیا. حوالہ سیرت اعلی حضرت مع کرامات صفحہ 37 ملخصاً. اعلی حضرت تو نمازوں کے تو جماعت کے تو اور بھی واقعات ہیں, بڑے پابند تھے. ہم اعلی حضرت کے ماننے والے جو ہیں, ہماری نمازوں کا حال جو ہے نا بڑا پتلا ہے. نمازوں کی پابندی کرنی کرنی چاہیے, جماعت کی پابندی جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک جماعت ترک نہ کی جائے، بلکہ ایسے بھی ماشاءاللہ شوقین ہوتے ہیں کہ شریعت اجازت دے دیتی ہے جماعت چھوڑنے کی، پھر بھی نہیں چھوڑتے، جیسے اعلیٰ حضرت کہ اس کے یہ جو کنڈیشن جو بتائی گئی ہے اس میں اعلیٰ حضرت پر جماعت واجب تو نہ رہی، لیکن یہ کہ پھر بھی اتنی مشقت اٹھا کر بھی آپ جماعت سے پڑھتے تھے. اب جیسے نابینا ہے، نابینا کو کوئی اگر مسجد تک پہنچانے والا ہے تب بھی اس پر جماعت واجب نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھے گھر میں پڑھے گا گناہ گار نہیں، لیکن ماشاء اللہ کئی نابینا ہوتے ہیں مسجد کے گھر سے پابند ہوتے ہیں، خود میں نے دیکھے مجھے واسطے پڑھے ہیں، پہلے جب لڑک پن تھا میرا تو میں بھی گھر سے لے آتا تھا ایک نابینا کو اور مسجد تک پہنچاتا تھا یا مسجد سے گھر لے آتا تھا اور اس طرح آنا جانا ہوتا تھا میرا، اور اس طرح کے دو نابینا تو خاص میرا ان سے واسطہ پڑا تھا، تو ہاں دو یاد آئے مجھے، خاص کر وہ ایک نابینا کو شاید گھر تک میں جاتا تھا، ان کے گجراتی بولنے والے تھے وہ، بہت شریف بہت شریف، اور کفل مدینہ ٹائٹ اور سیریس.
آپ کو نہیں لگتا پایا عضو یہ جذبہ اس میں بڑی رہنمائی کرتا ہے جماعت کے تعلق سے؟ جذبہ ہو تو پھر آدمی چل پڑتا ہے مسجد کی طرف. ہم نے باہر دیکھا حضور اوورسیز میں بھی بیرون ملک میں بھی بعضوں کو جماعت کا اتنا شوق ہوتا ہے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ کلو میٹر گاڑیاں چلا کے، یعنی کہ بالکل ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو پیدل تو نہیں پہنچ پاتے، اگر پیدل دیکھا جائے تو شاید ان پہ جماعت واجب بھی نہ ہو، مسجد دور ہوتی ہے
اتنی دور تو،
لیکن ان کو بس جماعت سے نماز پڑھنی ہے، یہ جائیں گے اور مسجد میں نماز با جماعت ادا کر رہے ہو، یہ ایک نہیں ہے ایسی تعداد ہے جو باہر عموماً پائی جاتی ہے.
باہر کیوں، یہاں بھی پائی جاتی
ہے، یہاں بھی پائی جاتی ہے،
یعنی اس سے میں نے بھی دیکھا کہ مطلب گھر بھی ایسی جگہ لیں گے کہ مسجد قریب ہو اور جماعت سے نماز پڑھ سکیں اور ایسی مسجد ہو جہاں پڑھ سکیں نماز،
جی
رکاوٹ نہ ہو. تو یہ ہوتے ہیں جذبے والے، پیسوں کی تعداد تھوڑی ہے، اللہ کرے بڑھ جائے ایسوں کی تعداد. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت سختی سے پابند تھے کہ مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز پڑھتے تھے، بلکہ اگر کسی وجہ سے مؤذن صاحب وقت مقررہ پر نہ پہنچتے تو خود اذان دیتے. قدیم دولت خانے سے مسجد بالکل قریب تھی، وہاں تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جب نئے دولت خانے قادری منزل میں رہائش پذیر ہوئے تو آس پاس میں دو مسجدیں تھیں، ایک بازار کی مسجد، دوسری بڑے بھائی کے مکان کے پاس جو نوا کی مسجد کے نام سے مشہور ہے. یہ دونوں مسجدیں فاصلے پر تھیں، اس وقت بینائی بھی کمزور، نظر آپ کی کمزور ہو چکی تھی، بازار والی مسجد نسبتاً قریب تھی مگر راستے میں بے تکی نالیاں تھیں، اس لیے نوا کی مسجد نماز پڑھنے آتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کنواں تھا، ابھی کچھ اندھیرا تھا اور راستہ بھی ناہموار، بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ کنویں کے غار میں یعنی گڑھے میں قدم رکھ دیتے، اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائی، ارے مولوی صاحب کنواں ہے رک جاؤ ورنہ گر پڑیو. یہ سن کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے قدم مبارک روک لیا اور پھر کنویں سے اتر کر مسجد گئے. اس کے باوجود مسجد کی حاضری نہیں چھوڑی، سبحان اللہ، الحمدللہ انہی بزرگوں کا فیض میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں کہ جماعت واجب ہوتے ہوئے کبھی میں نے جماعت ترک کی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، میں اتنا پابندی تھی میری. ہم نے جو گھر لیا تو ادھر کے مسجد کو آباد کرنے کے لیے فیضان مدینہ کے لیے، تو پھر یہ کہ میں نماز کی پابندی کرتا رہا، یہاں آتا جب ہم ادھر ادھر بیانات کرنے جاتا تھا، دعوت اسلامی تو بن گئی تھی تو وہ چھٹیاں ہوتی تھیں، گھر ہوتا تھا تو میں کبھی بھی میری مجھے یاد ہے میں کوئی جماعت نہیں چھوڑی میں نے. ایک بار ایسا ہوا کہ میں وضو کر کے جماعت کے لیے آ رہا تھا فیضان مدینہ، تو کوئی ایسا مطلب عذر آ گیا جس کا تعلق وضو سے تھا اور میں مسجد کی حاضری سے محروم رہا، تو یہ الحمدللہ مطلب ہے کہ ہر آدمی ذہن بنا لے نا, کوشش کرے تو عادت پڑ سکتی ہے. میں چھوٹا تھا, میرے بڑے بھائی جماعت کے پابند مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو فجر میں اٹھ کر مطلب میری ماں مجھے اٹھاتی تھی آوازیں لگا لگا کر, اگر آنکھ نہ کھلے تو پھر وہ بڑے بھائی جو تھے ہم دونوں مل کر مسجد میں جاتے تھے فجر کی نماز, کیسی کڑاکے کی سردی ہو بارشیں ہوں الحمدللہ ہم جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھتے تھے اللہ کی رحمت سے. تو شروع سے وہ نماز گھر میں بھی دیکھی اور پڑھنے کی عادت بھی نابالغی اور بچپن سے بھی. نہیں وہ دور نماز میں میرا ہے, میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ نہیں بچے کھڑے ہوتے ہیں لائن میں اور دھکا مارتے ایک کو تو لائن گر جاتی ہے, تو ایسی مطلب بچوں کی لائنوں میں بھی میں نے نماز پڑھی ہے, گرا بھی ہوں گرا ہوں گا مطلب کبھی دھکا مارا ہو یہ یاد نہیں ہے, دھکے کھائے ہوں گے میں نے. اچھا اب اتنا سمجھ تو آتی نہیں تھی. اچھا لاؤڈ اسپیکر کا ان دنوں مسجدوں میں دور نہیں تھا, اطراف میں کراچی میں کہیں لاؤڈ اسپیکر پر نماز شاید نہیں ہوتی تھی, تو ہماری مسجد میں بھی نہیں ہوتی تھی. بادامی مسجد ہمارے گھر کے قریب تھی, جو مکان ابھی آپ نے اسکرین پر دیکھا, وہ چھ مہینے کی عمر سے وہیں میں, اور جب ہوش سنبھالا میں نے اذان کی آوازیں سنی, درود شریف کی آوازیں سنی, صلاۃ و سلام اور نعتوں کی آوازیں سنی ہے, وہ مسجد یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد, درود شریف پڑھنے والوں کی مسجد, یہ آوازیں سنتا رہا. تو یہ میرا ذہن جو تھا یہ بنتا رہا سمجھے کہ یہ مجھے اچھا لگتا, درود تاج پڑھا جاتا تھا بڑا مزہ آتا تھا. تو خیر وہ میں اس مسجد میں مطلب یعنی کہ بہت چھوٹا تھا, ایک دوسرے کو ہم جگاتے تھے نمازوں کے لیے اٹھاتے تھے, یہ بھی ایک دور تھا. تو اس طرح مطلب وہاں الحمدللہ وہ نماز پڑھنے میں جاتا تھا, پھر یوں بڑا ہو گیا تو وہ عادت نماز کی رہ گئی کہ ہاں نماز پڑھنی ہے الحمدللہ. اللہ پاک قبول کرے اور استقامت دے. اور اب تو مجبوریاں میری ایسی ہیں کہ مسجد کی حاضری ہر بار نہیں ہو پاتی, مجھ سے ضعف بھی ہے اور پھر سیکورٹی ایشو بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, 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 ہو تو
مبارک مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ہمیں نیت کرنی چاہیے خود بھی با جماعت نماز ادا کرنے, اور جو نماز کے پابند نہیں ہیں اور جماعت سے نماز کے پابند نہیں ہیں انہیں بھی نیکی کی دعوت دے کر, کہ نیک اعمال میں سے بھی ہے ہمارے جو مخصوص نیک اعمال ہیں, دعوت اسلامی نے جو اس کا رسالہ شائع کیا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بے نمازی کو نمازی بنانے کی اس میں ہماری ترغیب موجود ہے. تو اگر تمام عاشقان رسول ماہ میلاد کی اس بابرکت گھڑیاں جو ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں تو اس میں نیت کر لیں کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں گے. حضور جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ میں نے یہاں گھر لیا تو اور نمازیں میں با جماعت یہاں پڑھنے آتا تھا, اس میں مجھے یاد ہے کہ شاید آپ کی ایک نیت یہ بھی تھی تاکہ میں فیضان مدینہ آباد کر سکوں, تو فیضان مدینہ آباد کرنے کی جو آپ کی نیت ہے اس پر ہمارے مشورے ہوتے رہے دنیا بھر کے, جہاں جہاں ہمارے مدنی مراکز بنتے ہیں فیضان مدینہ بڑے بڑے بنتے ہیں تو ہم یہی ان کو درخواست کرتے ہیں کہ اور آپ کے انداز کو بیان کرتے ہیں کہ مل سنت نے فیضان مدینہ کے قریب گھر لیا تاکہ میں مسجد میں یہاں جمع سے نماز پڑھوں اور یہیں پر میرا دعوت اسلامی کا کئی تنظیمی کام ہوتے رہے اور کئی چیزیں پھر اسلام بھائی یہاں آتے رہیں. تو اگر ہم بھی اپنے ممالک میں اپنے شہروں میں اگر اپنے مدنی مراکز فیضان مدینہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے قریب گھر بھی لینا چاہیے اور وہاں پر ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے, اسلام بھائیوں کو وہیں آنا چاہیے, دیگر مساجد میں درس بیان کے ساتھ ساتھ اپنے مدنی مرکز کو آباد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے مدنی مرکز آباد کرنے کے تعلق سے جتنے بھی عاشقان رسول دعوت اسلامی خاص طور پہ ذمہ دار اسلام بھائی سن رہے ہیں یا اپنے اپنے مدنی مراکز کے اور بھی یہاں عاشقان رسول کی مساجد ہیں درس بیان نیکی کی دعوت بارہ دینی کا وہاں کیے جاتے ہیں اور اپنے بنائے گئے مدنی مرکز کو فیضان مدینہ جنہیں ہم کہتے ہیں اسے بھی آباد کرنے پر ہمیں غور کرنا چاہیے.
آمین. میں الحمدللہ جب میرے اوپر حملہ ہونے کی ترکیب بنی تھی اور دو لاشیں دو شہید ہوئے تھے اس دن بھی شاید وہ رات میں ہم آئے تھے فجر شاید عالمی مدینہ مرکز میں پڑی تھی
پانچوں نمازیں
ہاں پانچوں نمازیں ہاں پھر باپو شریف وغیرہ مل کر میرے پاس آئے تھے گھر پہ کہ الیاس تیرے کو ہو کیا گیا تو اب بھی نہیں سمجھتا ہے دو دو لاشیں گر چکی ہیں دشمن تیرے پیچھے لگ گیا آپ گھر میں پڑھو مسجد میں نہیں جانا. میں یہاں عصر میں جب آیا تھا تو یہاں اسی دن عصر میں جب لاہور سے زندہ بچ کے نکل آیا تھا فیضان مدینہ میں کچھ رونا دھونا تھا عیسائی بھائی جمع ہوئے تھے وہ محبت میں میری تو ایک پڑا تھا بے ہوش ایک نوجوان تو اس کو کیا ہوا بولا وہ آپ کی وجہ سے بے ہوش ہے محبت میں. تو اس طرح کا منظر یعنی کہ دردناک مناظر یا منظر تھے پہلے دن. تو پھر وہ باپو شریف رحمت اللہ علیہ انہوں نے مطلب شفقت فرمائی اور پھر میرے باہر کے ویزے لگوائے ان لوگوں نے کہا یار یہاں کوئی حفاظت کا ہمارے پاس انتظام نہیں تھا اس وقت. اب وہ کچھ اسلامی بھائی آ گئے تھے اسلحے اپنے اپنے لے کر اور لیکن وہ انمیچیور تھے وہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے وہ بھی ملتے تھے گارڈ کرائے کے بھی سر ان کے پیسے بھی ان پر بھی بھروسہ نہ کیا جائے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کون کہاں بکا ہوا یا کب بک جائے بہت نازک. جو بھی بڑی شخصیت لیڈر ہو یا کوئی ادارے کا بڑا یعنی مشہور آدمی ہو نا تو ہماری دشمنیاں بہت ہیں. میری کوئی مال ملکیت کی دشمنی نے کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا اس نے پیسہ کھایا یا کسی کا پلاٹ دبایا لیکن میری دشمنی آپ کو سب کو اندازہ کہ کیا ہے کہ میں دین کا خادم ہوں اسلام کی خدمت میں کرتا ہوں اور سب اسلام کی ترقی دیکھ سکیں یہ ضروری نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک بار ہم گارڈ لائے تھے یہاں فیضان احمد نے مجھے شاید میں نے ہی دیکھا تھا اس کو کہ وہ اسلحہ پکڑ کر تھا وہ کرائے گا یوں سر رکھ کر سو گیا تھا دلجے. تو سارا اور ذہن ملے گا کہ ان کا بھروسہ کہاں کریں گے یار خود ہی مریں گے ہم کو بھی مروا دیں گے کیونکہ پہلے تو وہ دشمن آئے گا اگر گارڈ ہے تو اس کو گولی مارے گا کہ یار یہ کہیں مقابلہ کرے گا. پھر جو بھی جس وی آئی پی ہے وی آئی پی بولتے ہیں لوگ وہ ہے وہ تو پھر اب نہتا ہو گیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح پھر اس کو پکڑتے تھے اس کو پکڑتے تھے آہستہ 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 یہ الحمدللہ اب سیکورٹی نظام مضبوط ہے اللہ کی رحمت سے اور اس وقت بھی بس اللہ ہی نے حفاظت کی اب بھی اللہ پاک ہی حفاظت کرتا ہے. یہ تو ہے نہیں کہ مطلب ہماری کوئی عقل ہوشیاری کام کر کے جب نہیں تھی حفاظت کی ترکیب پر تو سانس باقی تھے میرے تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ورنہ جو لاہور میں ہوا تو بالکل یعنی کہ وہ مجھے مار چکے تھے آگے انہوں نے جو معلومات ہے پیغام دے دیا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ کلیئر ہے وہ سمجھے کہ یہ بیٹھا ہوا اندر اتفاق سے میں نہیں تھا اس جگہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اترا تو اللہ نے بہرحال بچایا جن جو بیچارے دو ہمارے دونوں مبلک تھے کمارے تھے جوان تھے دونوں شہید ہو گئے اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے ہماری مغفرت فرمائے اور بس مالک کی مرضی اللہ پاک زندہ سلامت آپ کو بھی رکھے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک تو حاجی یافور کے بھائی تھے وہ شہید ہوئے جو نظر آ رہے اسکرین پہ رکن شورا تو یہ ان کے بھائی سجاد مرحوم لیکن اپنے بھائی کا ایک بار بھی شاید انہوں نے نام نہیں لیا بس پولیس والوں کو بولتے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کون ہے مجھے بھگا کر لے گئے ایئرپورٹ گاڑی میں پولیس کے پہرے میں تم اس کی حفاظت دو اس کا خیال رکھو اس کو پہنچاؤ جلدی. تو اس سے میں بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ دعوت اسلامی سے محبت اس کی ہے ماشاء اللہ. اللہ ان کے بھائی کو بھی غریق رحمت کرے احد رضا تھے وہ بھی اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. پھر بارشوں میں وہ قبر کھل گئی تھی احد رضا کی تو اس کی لاش سلامت نکلی تھی پھر لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے کہ یار یہ لوگ سچے لوگ ہیں یار یہ لاش بھی ماشاء اللہ سلامت ہے بارشوں میں قبر کھل گئی اور بھی قبریں کھلی ہوں گی ظاہر. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت ہم ہیں اکبر ہیں الحمدللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
شہید دعوت اسلامی سجادو احد آقا
صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبع،
السبع،
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبع،
السبع،
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبع،
السبع،
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، یا رسول
مرحبا،
غمخوار کی آمد
مرحبا،
حضور کی آمد
مرحبا،
قبور کی آمد
مرحبا،
آقا عطار کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جا
جشن ولادت، آئے شاہ ختم نبوت
مرحبا صد مرحبا،
آئے تاج دار رسالت
مرحبا صد مرحبا،
صاحب عظمت و شان و شوکت
مرحبا صد مرحبا،
آئے جہاں میں جانے رحمت
مرحبا صد مرحبا،
سب سے بڑی اللہ کی رحمت
مرحبا صد مرحبا،
آمینہ چمکی تیری قسمت
مرحبا صد مرحبا،
گود میں آئی رب کی رحمت
مرحبا صد مرحبا،
سر پہ سجا ہے تاج شفاعت
مرحبا صد مرحبا،
ان کے صدقے پائیں گے جنت
مرحبا صد مرحبا،
رب کے کرم سے کر کے شفاعت
مرحبا صد مرحبا،
ہم کو دلوائیں گے جنت
مرحبا صد مرحبا،
واہ حلیمہ تیرا مقدر
مرحبا صد مرحبا،
گود میں انمول آیا گوہر
مرحبا صد مرحبا،
آمینہ کے گھر آئے محمد
مرحبا صد مرحبا،
ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد
مرحبا صد مرحبا،
آئے شاہ ابرار آئے
مرحبا صد مرحبا،
امت کے غم خار آئے
مرحبا صد مرحبا،
اے دیوانو جھوم کے بولو
مرحبا صد مرحبا،
نام محمد چوم کے بولو
مرحبا صد مرحبا،
مرحبا صد مرحبا،
مرحبا صد مرحبا،
مرحبا صد مرحبا.
جواب دیجئے اور پہلے سارے بیٹھ جائیے، اور اب دیکھیے بار بار کھڑا نہیں ہونا ہے، میں آؤں جاؤں اس میں بھی کھڑا نہیں ہونا ہوتا تاکہ دوسرے بھی سن سکیں, اور پھر بعض وقت آگے بڑھ جاتے ہیں, بھیڑ ہو جاتی ہے, بیچنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے پر گریں گے بیٹھیں گے, دل آزاریوں کی صورت بھی بن سکتی ہے. تو بیٹر ہے بس کوئی آئے جائے, کھڑا نہیں ہونا ہے. جہاں بھی بھیڑ ہو نا ایسے موقع پر کھڑے ہونے میں ذرا سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں, پھر تکلیف ہوتی ہے پیچھے ہٹنے میں, خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ ہم مطلب یعنی کہ جواب لیں گے کسی بچے سے. سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے, صرف بچے سے جواب لینا ہے. بارہویں شریف کی نسبت سے 12 سال کا ہو. سوچ سمجھ کر نام بتانا ہے. ہاں ان کو دینا چاہیے, بےچارے کبھی سے بیٹھے ہوں گے آگے بیٹھے ہوئے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جواب درست ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک کنیت بتا دیجئے. یہ بزرگ سے پوچھے, بچہ بوڑھا کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے.
انشاء اللہ الکریم.
مختار کی آمد مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی
کیا بتایا سمجھا نہیں, زور سے ذرا مائک.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی.
محمد بن قاسم اس نے تو سندھ فتح کیا تھا.
قاسم بن محمد
بچہ بوڑھا ہے کیوں ہوتا ہے توجہ نہیں رہتی. چل نہیں نہیں ان سے لو یار, تاکہ ان کے پوتے ڈھوتے جو ہوں نا دیکھتے ہوں تو سیٹ ہو جائے یار. گھبرا جاتا آدمی سب کے سامنے مائک آئے نا. بولو بولو, ہمت نہیں آپ کو معاف ہے, ہمت کر کے بولو.
ابو القاسم.
جواب درست ہے.
احمد مختار.
گھبراہٹ میں نکل گیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے؟ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں؟ سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں.
جواب درست ہے. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی دیکھ لیں.
سرکار کی آمد مرحبا.
سوچ سمجھ کر جواب دینا.
سردار کی آمد مرحبا. اچھے کی آمد مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6 ماہ.
یہ گھبرا گیا بچہ, آدھا سوال جواب تو صحیح ہے اس کا. اور سوچو بیٹا.
6 سال.
جواب درست ہے.
لے کے دوڑتے نادار آ گئے.
اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیجئے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے. اے یار چلو جواب تو ہو گیا. اب کسی بزرگ سے پوچھ لو کہ ہم لوگ بھول بھی جلدی آتے ہیں, یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو بھول گئے ہوں گے شاید.
انشاءاللہ
بھلے بتا دیں تو کوئی بات نہیں, بتا دیں کسی بزرگ سے پوچھ لو.
جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
جواب درست ہے. احمد مختار کالی داڑھی والے بزرگ ہیں, بزرگ تو جوان ہوتا ہے, احمد مختار سارے علماء بزرگ ہوتے ہیں جوان. اگر یہ بزرگ ہیں اور عمر بھی بتاتے جائیں تو تھوڑی دلچسپی میں اضافہ ہوگا.
بامن سالو دو
محمد فاروق, عمر شریف
جی 52 years, 52 سال.
ماشاءاللہ, چلو ہم نے مان لیا آپ کو بزرگ, لیکن یہ کہ 60 سال بڑھاپا جو نا 60 سال پہ ہوتا ہے, پھر بڑھتے گئے تو پھر وہ بڑھاپے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس شعر کا پہلا مصرع سنائیے. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا,
صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا.
جواب درست ہے. اللہ کے سب سے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟
خوشیاں مناؤ بھائیوں, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے.
سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی.
جواب درست ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور نعتیہ کلام کا نام بتائیے. نعتوں کی کتاب کا نام اعلی حضرت کے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی.
حق حق, لیکن میں نے جو سوال کیا تھا اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ مشہور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعتوں کا جو مجموعہ ہے,
کتاب کا نام, ہدائی کے بخشش.
دوبارہ بولیے.
ہدائی کے بخشش.
جواب درست ہے.
بخار آ گئے, دکھیوں کے بے قصوں کے مددگار آ گئے. وہ مسکرا,
اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد بتائیے.
چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے,
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیرم ذات تاری لاہور سے یا سیدی ملاد ایکسپریس میں آپ کے سوال کا جواب, تعداد 4.
آپ یوں کہیے 4.
4.
جواب درست ہے.
سچے کی
آمد, حسن رضا نے بھی 4 بتا دیا تھا. ویسے تحفہ کس کو ملے, چھوٹے کو ملے, بڑے کو ملے, دونوں کو ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لاہور سے سلمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, جو اللہ پاک کے لیے علم سیکھنے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں.
مندرا سوبا یہ میلا دیش ہے, ابرار ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار.
الحمدللہ ہر سال ہی ربیع الاول شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, مگر اس سال جو ربیع الاول آ رہا ہے کہ 1500 جشن ولادت ہے, اور الحمدللہ 1500 جشن ولادت کے موقع پر اسپیشل ٹرین لاہور سے میلاد ایکسپریس روانہ ہو رہی ہے اور شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے ساتھ مدنی مذاکرے ہوں گے, خصوصی مدنی مذاکرے ہوں گے اور انشاءاللہ ربیع الاول کی برکت یہ ہوگی. آپ ہی آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے.
جھومو سب اسلامی بھائی, جھومو سب اسلامی بھائی, عید میلاد النبی, جھومو سب اسلامی بھائی, عید میلاد النبی.
مندرا صوبائی میلا دیش کے ابرار ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے,
رب کی رحمت لے کے عید میلاد النبی, خوب خوشیاں ساتھ لائی, خوب خوشیاں ساتھ لائی, عید میلاد النبی.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
میرا نام احمد رضاق عطاری ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اسلام فرماتا ہے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے, جن میں سے تیسرا سوال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں ہوگا. تو جس مسلمان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہے تو وہ کیسے پہچانے گا؟ جواب ارشاد فرما دے. میری اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دے. جزاک اللہ.
آمین. اللہ پاک پہچان عطا فرمائے گا, جوابات بھی اللہ پاک کی عنایت سے ہی بندہ دے پائے گا, ورنہ تو جو غیر مسلم ہے وہ نہ جواب دے سکے گا نہ پہچان پائے گا. وہ ہے ہاتا ہے ہاتا لا ادری, ہے ہاتا لا ادری, افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں. غیر مسلم یہ جواب دے گا, مسلمان جس پر اللہ کا کرم ہو جائے تو مسلمان جوابات بھی درست دے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لے گا اللہ کی عطا سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام اشکان اتاری اور میں قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟
سنت ہے, سنت مستحبہ کہتے ہیں, یہ لفظ تو مستحبہ تو یاد نہیں رہے گا, یعنی ایسی سنت ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو کوئی اس میں وہ الزام نہیں اس پر. دیکھیں سنت موقعدہ کا ترک جو ہے نا وہ برا ہوتا ہے, اساعت برا ہوتا ہے, اور اگر اس کی عادت بنا لی تو گناہگار ہوگا. لیکن یہ اگر کسی نے عادت بنا لی, یاد ہی نہیں کی دعا اور پڑھتا ہی نہیں ہے تب بھی اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن پڑھنا چاہیے سعادت کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کبھی نہ گیا مدنی چینل.
میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے جب اطلاع آتی تھی گھر پہ کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں تو بڑی زور شور سے جو تیاری ہوتی تھی, بڑے اچھے اچھے کھانے پکتے تھے, لوگ انتظار کرتے تھے کہ مہمان آئیں گے, ان کے ساتھ ملتے تھے بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کو اپنے دکھ درد بانٹتے تھے, خوشی محسوس کرتے تھے. جب چھوڑنے جاتے تھے تو آنکھیں بھر آتی تھی کہ نہ جانے اب کب ملاقات ہوگی. اب اس دور کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مہمان آتے ہیں تو میزبان سمجھتا ہے کہ یہ دوپہر کا کھانا کھا کر چلے جائیں گے, ایک تشویش سی ہوتی ہے کہ یہ رات کو جائیں گے یا شام کو جائیں گے. اب میں یہ دیکھتا ہوں مہمان آتا ہے اس سے یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کچھ دن ہمارے گھر ٹھہر جائیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ دورہ بہرا دیکھیں.
ماشاءاللہ. اس میں ایسا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جیسا میزبان اور جیسا مہمان, بعض مہمان بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ یہ بس جائیں نہیں. رمضان مہمان آتا ہے نا, ہے نا, ویسے دیوانے پھوٹ پھوٹ کے روتے کہ نہ جائے اگر جب اپنے بس میں نہیں ہے روکنا. اور ربیع الاول شریف آ رہا ہے, کیسا پیارا مہمان ہے, انتظار آنکھیں ترس رہی کہ کب آئے اور ہم اس کی زیارت کریں. تو میں جیسے خوش وہ اچھی باتیں کر رہا ہوں, حقیقت تو انسان مہمان یا مراد ہے, تو جیسا مہمان, کوئی اچھا مہمان آنے والا ہے تو اس سے خوشی زیادہ ہوتی ہے, کوئی مہمان بور کرنے والا آ رہا ہے سمجھے تو اس سے مطلب یہ کہ جلدی آئے اور جلدی ٹل جائے تو اچھا ہے, کہ وہ یہ ذہن میں آئے گا وہ اچھا آدمی نہیں ہے, صحیح آدمی نہیں ہے, پریشان کرے گا, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, بعض مہمان ہوتے ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, تو جیسا مہمان, ورنہ مہمان نوازی ختم نہیں ہوئی, مہمان نوازی آج بھی باقی ہے اور لوگ مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہے, تو جو اللہ اور رسول پر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے, اس کی تعظیم کرے, احترام کرے, تو اب بھی مسلمان الحمدللہ احترام کرتے ہیں, اور وہ آنکھیں بھر آنا, اور یہ بھی اب میں نے وہ جیسا مہمان میں مطلب جب مہمان بنتا تھا کسی دور میں ادھر ادھر دورے ہوتے تھے تو میں نے تو لوگوں کو روتا ہوا دیکھا تھا, تو یہ اچھا, پھر کوئی رشتے دار جیسے خاندان میں اگر محبت کرتے ہیں, بچے محبت کرتے ہیں, تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں, جب پہلے کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے نہیں جانے دینا, رونا سمجھے, لیٹ جانا نہیں, تو یہ بھی میں نے کہا جیسا مہمان جیسی محبت جیسا انداز, تو اگر آپ کا انداز اچھا ہوگا, مسکرانا آپ کو آتا ہوگا اور اچھی اچھی باتیں کرنا آتا ہوگا, تو یا پھر خاموش رہنا آتا ہوگا, بری باتوں سے چپ رہ کر, تو ان شاء اللہ آپ کی اب بھی لوگ وہ خدمت کریں گے, آؤ بھگت کریں گے, آپ جائیں گے تو افسردہ ہوں گے, غم زدہ ہوں گے, تو اس لیے وہ دور, اور اب اس دور میں ایسا لگ نہیں رہا کہ مہمان نوازی میں کوئی مطلب نہیں کہ ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہوں, میں اپنی مطلب یہ آئیڈیا سے ہی کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے, تو ہمارے اسلامی بھائی بھی جو جاتے ہیں تو لوگ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے, ان کے قافلے والے, پورے پورے قافلوں کی لوگ خیر خائی کرتے ہیں, ان کو کھانے کھلاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, لینے آتے ہیں, چھوڑنے آتے ہیں, ہمارے مہمان جو بڑی سطح کے مہمان ہوتے ہیں تو یہ جا کے بعض اوقات گھروں پہ بھی ان کو رکنا ہوتا ہے تو ویلکم کرتے ہیں, ہمارے گھر ٹھہر جائے تو ہمارے گھر ٹھہر جائیں, تو خدمت کرتے ہیں, اچھی اچھی نعمتیں کھلاتے ہیں, تو یہ جیسا مہمان, میں نے کہا جیسا مہمان اور جیسا میزبان کا ذہن, تو اس طرح کرتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے, اور کرنا بھی چاہیے, میں نے حدیث پاک بھی سنائی, اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مہمان جو آتا اور کھاتا ہے نا تو اپنا رزق کھاتا ہے, ہم سے نہیں چھینتا, اپنی روزی لے کر آتا ہے, اور ہم جو بظاہر ہم کھلا رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنا رزق کھا رہا ہے, اور مہمان جب آتا ہے اور جب یہ جاتا ہے تو میزبان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے, تو مہمان خوش دلی سے مہمان نوازی کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہوگا, اور ہماری مغفرت کا, ہماری بخشش کا یہ مہمان ذریعہ ہوگا, ہمارا کچھ نہیں لے جائے گا, اپنی قسمت کا کھائے گا, اس طرح محبت بھی بڑھتی ہے, مہمان نوازی سنت بھی ہے, ماشاءاللہ پیاری سنت ہے,
بڑی معتدل آپ نے گفتگو فرمائی اور بڑا درمیانہ ایک کلام تھا آپ کا, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد میزبان کے پیغامات بھی ملتے ہیں کہ آپ کے وہ گھر سونا ہو گیا اور کوئی ہے نہیں وغیرہ, اور ایک عجیب سے فیل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو آپ نے بھی فرمایا جیسے انہوں نے بھی کہا, تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مہمان کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ یار یہ مجھے نہیں بلاتے یا کسی کو بھی نہیں بلاتے, یعنی میں کچھ اس طرح کا ہوں کہ میں, وہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کسی گھر میں جاتے ہیں تو سوال اتنے کرتے ہیں, حضور اتنے سوال کرتے ہیں, نہ فرنیچر چھوڑتے ہیں, نہ صوفہ چھوڑتے ہیں, نہ گھڑی چھوڑتے ہیں, نہ لائٹ چھوڑتے ہیں, نہ پنکھا چھوڑتے ہیں, نہ اے سی چھوڑتے ہیں, نہ پردہ چھوڑتے ہیں, نہ بچے کے کپڑے چھوڑتے ہیں, بعض اوقات تو مطلب الماری پر کسی نے کپڑا ڈالا ہو نا تو وہ کپڑا بھی ہٹا دیتے ہیں, اور وہ پتہ چلا بیچارے کا دروازہ ہی نہیں ہے, تو اب جس کا دروازہ ہی نہ تھا اور آپ نے اسے دروازے تھا ہار کے پیچھے کر دیا, اب وہ اگلی دفعہ جب گیٹ پہ جاؤ گے تو وہ بولے گا بھی نہیں, ہے کہ آدمی یوں مرا وطن بولتا ہے کہ آئندہ آئیے گا, تو وہ شاید یہ بھی نہیں کہ یہ تو نہیں بولے گا آئندہ مت آئیے گا, مگر جب یہ بھی نہیں کہے گا کہ آئندہ آئیے گا, تو جو سوالات کرنے کے حضور عادی ہوتے ہیں نا گھروں میں, اتنے سوالات کہ یعنی تھکا دیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں مدنی چنے کے ناظرین ہوں حسنہ میں کہتا ہوں, امیر سنت کی ایک عادت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. امیر سنت کو مطلب آپ دیکھیں گے نہیں کبھی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں 10 بار اگر آپ گھر لے جائیں گے نا تو 10 بار میں بھی امیر سنت اتنے مطلب کہ اس میں ریزرو ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو 10ویں 11ویں بار بھی آپ کو بتانا پڑے حضور اس کمرے کا راستہ ادھر ہے, اس کمرے کا راستہ ادھر ہے. یعنی اتنی زیادہ جو ایک بے نیازی ہوتی ہے. اور یہ انداز اللہ نصیب کرے ہم سب کو کہ باقی جو گھروں پہ جاتے ہیں اسلامی بھائی ہے کہ اسلامی بہن ہے, اگر یہ کفر مدینہ لگا کر رکھیں, اچھا دیکھیں تو حوصلہ افزائی کر دیں, برا دیکھیں تو پردہ رکھ لیں. یہ پنچات نہ کریں گے یہ کیوں بنایا, نے کس لیے بنایا, نے کس کے لیے بنایا, نے نہیں بنانا چاہیے تھا, نے سارے بھائی کیا ضرورت ہے, یہ صوفہ کیوں نہیں نیا لیا, بھائی آپ نیا لے آؤ بھائی اگر آپ کو ہمارا صوفہ پرانا لگتا ہے تو. تو یہ ان کو آپ ضرور سمجھا دیں کہ یہ مہربانی کر کے شادی بیاہ میں دعوتوں میں یہ سوالات نہ کرے, کفل مدینہ لگا لینا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی مہمان بننے کی پرسنٹیج بڑھ جائے.
اللہ کرے یار, مطلب ذہن ہوتا ہے. میں اس پر ایک واقعے پر غور کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو تھے نا وہ آتے تھے, تو ایک اور صاحب بھی آتے تھے. میرے پاس کئی واقعہ ہے, میں تھوڑا بچ بچ کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب وہ صاحب جو تھے, ایک صاحب تھے اس میں معزز جس کو بول سکتے ہیں ہم, ایک تھے بیچارے مزدور ٹائپ کے. اب مزدور ٹائپ کے جو تھے نا وہ مطلب تھوڑا اب وہ پیچھے ہٹے آنے جانے میں. پھر وہ مطلب وہ پتا چلا کہ وہ بولتے گئے یار وہ جو تھے نا یار اور میرے اتنے سوالات کرتے ہیں میرے سے, تم کیوں آئے ہو, تو کیا کام کرتے ہو, کہاں رہتے ہو, یار میرے کو مزہ نہیں آتا, یہ آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا. یہ سچا واقعہ. تو یہ واقعہ یعنی کہ سچ آدمی مطلب شرمندہ کر دیتے ہیں مطلب لوگوں کو, اس سے سوالات کرتے ہیں کہ بس مت پوچھو بات, یہ کرنا نہیں چاہیے. میں صحیح بات ہے کہ مجھے مطلب اندازہ ہو جاتا ہے بعض اوقات مطلب اس کے بچے کتنے ہیں, ورنہ میں یہ مفتی صاحب بچے تھے نا جب سے میرے پاس آتے ہیں, آج تک ان کو پوچھا نہیں آپ کے بچے کتنے. اب ان سے سن سن کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنے بچے ہیں, ایک بیٹا ہے باقی بیٹیاں ہیں, اب وہ کتنی تعداد ہے, 3. یہ ان کی باتوں سے کہ اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو, تو یہ تو وہ تو یہ مدنیا بنی تو وہ, تو یہ سن سن کے ان سے مجھے اندازہ, میں نے کبھی نے پوچھا نہیں. ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کی آمدنی کتنی ہے, ان کی تنخواہ کتنی ہے, نہ جی عمران کو کبھی پوچھا کہ آپ کماتے کتنا ہو, آپ کی آمدنی کتنی ہے, کبھی نہیں پوچھا. حالانکہ ہم بھی ساتھ ساتھ رہتے قریب قریب, عادت ہی نہیں ہے مطلب الحمدللہ انہیں یہ آج سے نہیں, وہ پرانی میری, میرا بیٹا کتنا کماتا ہے مجھے نہیں پتا, یہ پتا ہے کہ کھاتے پیتے ہیں موج کر رہے ہیں. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ میں سے کوئی بھی شاید نہیں کہے گا کہ میں نے کبھی آپ کو پوچھا ہو کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, میری ہزاروں لاکھوں سے واسطہ پڑتا ہے, الا ماشاءاللہ کبھی ضرورت پوچھا ہو تو ہو سکتا ہے. جنرلی میری عادت نہیں ہے کہ تمہارے بچے کتنے ہیں, اور مجھے اپنا کیونکہ تجربہ اتنا ہے کہ مجھے ایسے تو پوچھتے تھے لوگ فلاں کی شادی کیوں نہیں ہوئی, آپ کے گھر کے فرد کی ہم شادی کب کراؤ گے, تو یہ تمہاری کب شادی ہوگی, تو کیا ہوگا, تو یہاں تک کہ مطلب ادھورے عقل کے جو ہوتے ہیں نا, میں امامت کرتا تھا, امام تو شادی شدہ ہونا چاہیے, شادی میں کنوارا تھا جب سے امامت کرتا تھا. اب یار کس نے بول دیا کہ امام شادی شدہ ہونا چاہیے, بہت بڑی مخلوق کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے شادی نہیں کی تھی. میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں تو یہ کوئی شادی شرط تھوڑی امامت کے لیے, تو کتنے بچے ہیں, تو کیا ہے, تو کیا نہیں ہے, پھر بیوی کے حالات پوچھیں گے, تو سسرال کے حالات پوچھیں گے, اور تو استغفر اللہ, اگر کوئی کام کی بات کرے تو کرے, ورنہ آدمی چپ مرے یار, ایسا پوچھ پوچھ کے پریشان کر دیتے ہیں. مجھے بہت تجربہ ہے اتنا مطلب, یعنی مجھے پوچھتے تھے کہ پھر مشورے دینا بغیر ضرورت کے بغیر پوچھے, یہ بھی ایک مطلب مجھے بہت تجربہ ہے اس کا. جب دعوت اسلامی نہیں تھی تو میرا کوئی نہ پروٹوکول نہ کچھ بھی نہیں تھا, میں گھومتا پھرتا تھا تو پکڑ کے بولتے تھے یوں کر لو, آپ کو یوں کرنا چاہیے, آپ کو یوں کرنا چاہیے, ادھر چلے جاؤ, ادھر کام کی بہت ضرورت ہے, ادھر کام کی ضرورت ہے. ایک چٹکلا میں آپ کو شاید کبھی کبھی بتاتا ہوں, ایک صاحب آئے پنجاب کے ہوں گے, کام کرتے ہوں گے یا جو بھی ہو, تو یہ اپنے شہر کا نام لیا, کہ وہاں بہت ضرورت ہے، آپ قافلہ لے کر وہاں جائیں، یا اپنا جو بھی اس وقت تو وفد کہتے تھے شاید ہم، یا جو بھی، کہ آپ وہاں بہت ضرورت ہے کام کی، آپ آؤ گے؟ میرے کو تو ٹائم نہیں ہے یار، تو کیسے ہوگا یار، تم کو تو ٹائم بھی نہیں آنے کا میرے ساتھ، تو خیر تو مشورے مطلب بہت مطلب ہے، لیکن ایک بات، وہ ککری گڑھ میں جب اجتماع کرتے جن دنوں پرانی بات ہو گئی، تو باپو شریف نے بتایا کہ یار وہ سالانہ اجتماع کی تیاری تھی، چٹکلا ہوا تھا، تو بولے یار میں تو گھر پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ مشیر میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، یہاں کھدائی کرو، یہاں بانس گاڑو، یہاں وضو خانے ہونے چاہیے، استنجا کرنے یہاں نہیں ہونی چاہیے، وہ وہاں ہونے چاہیے، تو میں تنگ آ کے میں تو گھر پہ بیٹھا ہوں یار، کام نہیں کرنے دیتے، خالی پنچا دے کر، ان کو کدال دے کر یا کوہاڑی دے کر بولے کہ تو چل یار، کھود یار، یا کھڑا رہ کر سپرویژن کر یار، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اپنی ویڈیو خراب ہوتی ہے اس سے بولنے والے کی، اور بات کا وزن خراب ہوتا ہے، بندہ بولے وہاں یار بات کا وزن ہو، یا کوئی پوچھے تو بتائے، خالی خالی مطلب بے تکا، مطلب ان کے جو کام کرتا ہے اور اس کو پتا کہ کام کیسے ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کیسے چلانی ہے وہ چلانے والے کو پتا چلے گا، اب جو کبھی مطلب اجتماع میں جھانک کے آتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں، ہم کو ٹائم نہیں ہے، ایک کو میں نے مطلب دعوت دی تو وہ شیوڈ تھے، یہ میں نے بولا تو مجھے کیا جواب دے، بتائے اساں تو بہت پکائیں بھی کہ دعوت دیو، یہ میمنی جو ہے نا سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا، ہم میں تو پکا ہوں یار، دوسروں کو دعوت دو، ارے بھائی یہ پکا سے کہاں آئے گی یار، ہمارے پاس آؤ گے تو آئے گی نا، تو بےچارے یار ایسے مطلب ایسے ایسے طرح طرح کے مطلب رنگ رنگ کے مطلب نسل نسل کے لوگ ہیں یہاں، تو بس وہ سب سے مطلب بہترین وہ یہ کہ قفل مدینہ مل جائے نا حقیقی معنوں میں، تو آدمی مطلب یعنی کہ سکھ کا سانس لے، ورنہ ایسا ایک کے کسی کے گھر گیا مجھے، اب اس نے بولا ہمارا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی، ارے یار یہ کوئی سوال ہے یار، تکلیف تو ہوئی تھی ظاہر ہے پہلی بار گیا تھا انجانا گھر تھا، تو آدمی کیا بولے، تو اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرما، یہ سوالات ایسے نہیں کرنے چاہیے کہ سامنے والا بیچارہ جھوٹ میں پڑ جائے جبکہ ضرورت نہ ہو، ہاں ضرورت ہو تو بے شک ایک نہیں ایک سو ایک سوال کریں، ضرورت نہیں ہے اور خامہ کا اگلے کو مطلب ڈسٹرب کرتے رہنا، مریض کو ڈسٹرب کرتے رہنا، بار بار پوچھتے رہنا کہ کیا تو کون سی دوا تو کون سا ڈاکٹر تو کون سا اسپتال، بیچارے سے بولا نہیں جا رہا اور یہ اس کو کرید رہے کہ یہ کچھ بتاتا رہے بتاتا رہے بتاتا رہے، تو طرح طرح کے پھر اس کے پاس چلے جاؤ، اس ڈاکٹر کا علاج کر لو، یہ نسخہ بہت اچھا ہے میرا استعمال کیا ہوا آپ بھی کر لو، اب تمہارا مزاج سرد ہے میرا مزاج گرم ہے، سمجھے تو کیسے ہوگا یار، ایک ہی دوا سب کو موافق نہیں آئی، تو طرح طرح کے ڈاکٹر مفتی صاحبان، مولانا وہ کیا سمجھ پڑے یار، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں تو بتائے گا، تو بولنے میں سوال نہیں کرنے چاہیے بلا ضرورت، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگلا آدمی سے بدزن ہو جاتا ہے بظاہر ہنستا ہے لیکن اندر سے بزن ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا لیکن آپ کرت کرت کر بتا رہے ہیں اس کو،
امیر سنت کی ایک اور بات میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے شیئر کرتا ہوں، میں نے برسوں رابطے اور فون پر رابطے امیر سنت کے، پہلے کال کے ذریعے بھی رابطے ہوتے رہے، اب میسیجز کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں، مجھے یاد نہیں آتا اتنے برسوں میں کہ کبھی جیسے فون کیا ہو اور امیر سنت نے ایک سوال کیا ہو کڈا یو یعنی کہاں ہو، یہ سوال نہیں ہوگا، اچھا کیا کر رہے ہو یہ سوال بھی نہیں کریں گے، جب آپ کبھی آئے اور کبھی لیٹ ہو گئے کیوں لیٹ ہوئے، یہ تین سوال کوئی اکا دکا کبھی کسی ایسے خاص موقع پر امیر سنت کیا ہو تو کیا ہو، تو ادر وائز یہ تین سوال میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر میں کہہ سکتا ہوں کہ امیر سنت نے نہیں کیے، تو یہ تینوں سوال میں نے بھی غور کیا کہ تین سوال میں بعض وقت بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ بتانے جیسا میں کیا کر رہا ہوں بتانے جیسا نہ ہو، کیا ہے پھر بتانے جیسا، حضور کیا فرماتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے آپ کی یہ نیت ہوتی ہوگی،
ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو نہیں بتانے کے ہوتے ہیں یار، کیا کر رہے ہو کہاں ہو، اب بلا ضرورت یہ کہ وہ بےچارا ہوں واش روم میں، اور بعض لوگ واش روم میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا، یہ خیر میں نے زندگی میں نہیں کیا، ایک بات بولتا ہوں، اب اپنے اس کو پوچھیں تو اس کو جھوٹ بولنا پڑے نا، کمرے میں ہوں اپنے پوچھے تو بےچارا وہ پھنسے نا، کرنا نہیں چاہیے واش روم میں یہ کام، فون پر بات چیت، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آدمی کیسے بتائے گا یار، واش روم میں نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے امی سے گفتگو کر رہا ہے، آپ کو بتائے گا کیا بیچارہ جواب دے گا آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے مطلب کبھی ایسی پرائیویسی ہوتی ہے گھر میں جو مطلب نہیں بتانے کی ہوتی ہے, یا کہاں پہنچے ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں پہنچے, گاڑی چل رہی ہوتی نا کہاں پہنچے ہو, یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہاں پہنچے ہو. اب وہ دیکھ کے گیا اچھا ہاں وہ فلاں ہاں بھائی یہاں پہنچے, وہ کون سی طرف کس طرف ہے وہ اب اس کو بتاؤ. تو یہ مطلب بیکار یعنی بور کرنے والے سوالات, پریشان کرنے والے سوالات, فضولیات میں یا جھوٹ میں مبتلا کرنے والے سوالات ہمارے معاشرے میں بے شمار کیے جاتے ہیں.
اپنے مشورے کی جیسے بات کی نا, تو ایک بار ایک دو اسلامی بھائی آئے تھے اور انہوں نے 20 سے 25 منٹ تک ایک دو موضوع پر سمجھانے کی مجھے کوشش کی, دعوت اسلامی کے تعلق سے, تنظیمی معاملے کے تعلق سے. میں ان کو جواب دیتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ہماری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو یار. تو میں نے کہا دو منٹ, غلطی میری ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اصل میں نے جو بات 30 سال میں سمجھی ہے میں آپ کو 30 منٹ میں کیسے سمجھاؤں گا, میرے کو یہ تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہا ہاں یہ سمجھ میں آیا میرے کو. یار جو تنظیم کی باتیں میں نے 30 سال میں سیکھی ہیں اب آپ سمجھتے ہو میں آپ کو 30 منٹ میں یہ سکھا دوں اور آپ یہ سمجھ بھی لاؤ, تو یار یہ بہت مشکل کام ہے. تو بعض اوقات لوگ بحث کرنے پر آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں نا آپ وہ سمجھو, آپ وہ مانو, ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کو بہت کچھ آتا ہے. تو یہ بھی لوگوں کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, بعض اچھے مشورے بھی آ جاتے ہیں ظاہر ہے, اس کی کوئی اس کا بھی انکار نہیں ہے. البتہ یہ کہ میں نے کچھ امیر سنت کے آپ کو معاملات بیان کیے ہیں, ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے, تمام سمجھنے سیکھنے سوچنے والوں کے لیے, دیکھنے سننے والوں کے لیے, کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی گاڑی میں بیٹھیں, کسی کے پاس کھانے کے لیے بیٹھیں, کسی کی دعوت میں جائیں, موت میت میں جائیں, خوشی غمی میں جائیں, مہربانی کر کے اللہ پاک آپ کو توفیق دے, سوال سے پرہیز کریں. حضور اگر آپ یہاں ایک سوال میں کر دوں شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو اور مزید مکمل ہو جائے. اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یعنی میں کسی کے گھر جاؤں تو مجھے سوال کا بنتا ہے, یعنی کہ میں ہوں ایسا کہ میں کر سکتا ہوں سوالات, تو مجھے سوال کا بنتا ہے, اور اب میزبان کو پتا ہے کہ اس کا سوال کا نہیں بنتا, یعنی کہ بعضوں کا دعوت نامے تیار کیا جاتا ہے نا حضور, تو مجھے ماضی کا بھی پتا ہے دعوت نامے تیار کیے جاتے ہیں نا, تو کسی کا نام نہ لکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے نہ بلانے کی, یار اس کو بلائیں گے نا اور اتنا سوال کرتا ہے کہ اپنے تنگ آ جائیں گے. تو اب جس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے سوالات کرنے چاہیے, مجھے مطلب میں فری میں کلی اختیارات ہے گھر کے تعلق سے, اس کو آپ کیا فرمائیں گے کہ واقعی وہ کلی اختیارات اپنے تو پہ سوچ لے؟
الگ الگ اصل نیچریں ہوتی ہے, لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ واقعی یوں لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم یہ بول رہے ہیں نا, تو اس میں بھی ایک طبقہ ہوگا یہ ہمارے لیے تھوڑی بولتا ہے, ہم آسمان سے آئے تو یہ زمین کی پیداوار کو بول رہے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہے. یعنی کہ ایسے مواقع ہیں کہ واقعی پنچایت نہیں کرنی چاہیے, ایک تو جو کاریگر کام کر رہا ہوں نا اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے, یوں کرو یوں کرو یوں کرو تنگ آ جائے گا, کہ آپ کر لو, موقع کی مناسبت سے اس کا موڈ دیکھ کر اس کو سمجھایا جائے, اور یا پہلے سے سب بتا دیا جائے اب غلط کرے تو اس کو کہ بھائی یوں کر لو, ورنہ یہ کہ اس سے اس کا دماغ خراب ہوگا. اچھا کبھی ایسا ہے کہ ایسے لوگوں کے قریب نہ جائے کہ جہاں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا تعارف ہو. ایک بار ہمارے ساتھ چٹکلا ہوا تھا, وہ باہر ملک کی بات کر رہا ہوں میں, تو وہ کوئی کاریگر کچھ کام کر رہے تھے, تو میرے ساتھ ایک سائیں بھائی تھے, تو ہم ترکیب دی کہ مطلب اپنے کو اپنے قوائف نہیں دینے, میرا معاملہ جو ہے نا خیر, تو وہ بیچارہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہ کام اچھا کیا نام ہے کیا کام کرتے ہیں آپ, آپ کی سروس کہاں ہے. اب وہ تو گھبرا گیا, میں نے کہا آپ کو بولتا ہوں نہیں جاؤ, ان لوگوں کے قریب یار یہ ان کو ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے, یہ سوالات کرتے ہیں طرح طرح کے جو ہم کو نہیں بتانے ہوتے, بعض اوقات نہیں بتانے ہوتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جاتے تو نہیں بتاتے تھے, سفر پر جانے کا آنے کا, یہ آنے جانے ہے حدیث پاک, جانے کا وقت جنگ کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو نہیں بتاتے تھے. تو یہ بہرحال نہ بتانا بتانا اپنے بعض وقت ضرورت, ہم جیسے آدمی نہیں بتاتے, ہم مطلب اپنے گھر پہ آتا ہوں میں اپنے گھر میں نہیں پتا ہوتا کہ میں آ گیا ہوں آیا ہوں یعنی آ رہا ہوں, یا فلاں میری فلائٹ ہے, میری فلائٹ نہیں پتا ہوتی, کسی کو نہیں پتا ہوتی الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا جس کو ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ اسی کو بتاتے ہیں, یہ سیکورٹی کی وجہ سے. کہ سیکورٹی یہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ہم لوگ جب کبھی نکلتے تو ہمارے حارسین وغیرہ کو نہیں پتا ہوتا کہ بس وہ تھوڑی دیر پہلے بتاتے ہیں کہ جانا ہے. اچھا کہاں جانا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, بس جانا ہے تو یہ تیاری کریں چل روٹ وغیرہ نہیں. پھر سمجھ جانا الگ بات ہے. تو یہ سیکورٹی میں بھی یہ احتیاطیں ہوتی ہیں, تو اس میں نام کو کوئی یہ پوچھتے بھی نہیں ہے, پنچاتے نہیں کرتے ان کو مطلب. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے مطلب یعنی کہ پنچات نہیں کرے, سوال جواب بلا ضرور نہیں کرے, آپ یعنی کہ مقبول عام ہو جائیں گے. آپ پوچھ پوچھ کر لوگ آپ سے بدزن ہوں گے, آپ سے کترائیں گے, دور بھاگیں گے, بیزار ہو جائیں گے. اللہ پاک توفیق دے. اور یہ ایسی حکمت کی باتیں جو عام طور پہ کتابوں میں پڑھنے سے آپ کو شاید ملیں گی بھی نہیں, یہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا الحمدللہ کافی تجربہ ہے کہ سوال جواب کرنے والوں سے اتنی یقین مانے بیزاری ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ, بعض اوقات بہت بیزاری ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں مل گیا. ہاں ماں کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو, دعا ہوا نہیں کرتے. یہ بھی لوگوں کی لینگویج ہے. اب بتائیے کہ کتنی پریشانی ہوگی. میرے نام لے کر دعا کرتے ہو نا, اب آپ نے کبھی نام آپ کو یاد بھی نہیں ہے اس کا نام, نہیں کرتے تو اب وہ کیا بولے آدمی, ہاں ہی بولے گا گھبرا کے, میرے ایسا بولے گا نا تو چلو ایک قد ہے, آپ کہاں بولو گے نا تو پریشان ہو جائے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنوں کو سمجھا دیا, ایک اور کو بھی سمجھا دو نا, ایک اور آدمی ہے اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سمجھا دو. وہ آدمی وہ ہے جو ملتا ہے نا تو پوچھتا ہے پہچانا
نا
پہچانا
پوچھ.
ایک ایسا آدمی ملتا ہے کسی کبھی,
ہاں 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 ہاں,
اور کیا
پہچانا مجھے
اور کیا, وہ آئے ہاں اتنے سے ملو اور کو اور کو, ارے بھائی
اس کا تجربہ ہے مجھے
بابا, اس کو سمجھا دو کہ یہ اورخان پرخان کے بجائے خود ہی بول دے نا پاؤں اپنے وہاں ملے تھے, پھر یہ پوچھے گی بھی آپ کو یاد آ گیا, اور اب یاد آنا بھی ضروری نہیں ہے. اس کو آپ کیا تھوڑا اس کو تھوڑا سمجھا دو,
غریب کا یاد رہیں گے ہم کو پہچانا, یہ تو سب کو بستا پڑتا ہوگا. ان میں سے بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو اپنی پہچان کرواتی ہوگی کہ مجھے پہچانا. تو یہ بھی واقعی یعنی کہ ہے پریشان کن باتیں بہت ہیں, یوں کرنے جائیں تو رات نکل جائے, اتنی پریشان کن باتوں کی عادت ہے لوگوں کی کہ بس. اچھا اب مسئلہ ہے کہ خود پریشان بھی ہو رہا ہے لیکن دوسرے کو بھی نہیں چھوڑتا, یہ خود بھی دوسرے کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اسی طرح کے سوالات کر کر کے. وہ بولتے ہیں آوے گا بگڑا ہوا ہے. انشاءاللہ قفل مدینہ لگائیں گے نا, ابھی جشن ولادت کے دن آتے ہیں, اس خوشی میں اگر 12 دن قفل مدینہ لگا لینا تو شاید عادت پڑ جائے یار. یعنی یہ کہ بری بات تو کرنی ہے زندگی بھر کے لیے قفل مدینہ ہے اس کا, تو بری بات تو کرنی نہیں ہے, اور اچھی بات کرنا اچھی نیتوں تو ثواب کا کام ہے, تو اچھی بات کرنے پر بھی کوئی خاموشی کی ضرورت نہیں ہے. فضول بات جس میں فضول بات جتنی بھی ہے نا, فضول بات میں ویسے گناہ نہیں ہے لیکن بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ فضول بات کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. یہ کم نہیں ہے تشویش, وہ تشویش کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیاس سے زبان سوکھ رہی ہوگی, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, دھوپ کی شدت اور کھڑا کیا جائے گا, اور جتنی فضول باتیں کی ہیں اس کو کہا جائے گا کہ ان سب کو پڑھ کے سناؤ. نمایاں اعمال میں تو لکھی جاتی ہے نا, یہ پڑھ کے سناؤ. تو اب ایک اگر دن میں کسی نے 5 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو اب اگر کوئی 60 سال تک زندہ رہا ہے, یہ 5 منٹ کے حساب لگائے گا نا تو کئی مہینے ہو جائیں گے. یہ مطلب اس کو سنانا ہے اب کھڑے ہو کر. اب یہ زبان بوبڑی بند ہی نہیں ہوتی ہماری, چلتی رہتی ہے فالتو باتوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ مطلب حساب یہ قیامت کے دن پڑھ کے سنائیں گے کیسے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے وہ آیتیں بھی لکھی ہیں کہ کوئی لفظ منہ سے یہاں نکالتا ہے اور لکھنے والا تیار ہوتا ہے. یہ جو فرشتے حساب آپ کو آیتیں یاد ہو تو پڑھ دیجیے.
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, یعنی آدمی کوئی بات منہ سے نکالتا نہیں مگر یہ کہ ایک محافظ اس کے لیے تیار ہوتا ہے لکھنے کے لیے.
یہ جو بھی ہم یعنی کہ یہاں تک وہ سپیڈ ہے ان کی کہ ابھی منہ سے نکالتا نہیں ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں. تو یعنی اتنا مطلب یہ کہ جو بھی ہم بولتے ہیں یہ سب لکھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کھلی ولی ہو گئی, نو پرابلم, ڈونٹ وری, نو ڈونٹ وری, جو بھی بولا اب یہ ہو گیا. اب تو سائنس نے بھی یہ پکڑ پکڑ کے اوپر سے آوازیں نکالی ہیں فضاؤں سے, پرانی پرانی آوازیں, کہ جو بھی ہم بولتے ہیں نا فضاؤں میں, تو جو اچھی باتیں بولتے ہیں مرحبا, جو بری باتیں یا کفریہ کلمات کا لکھا کہ جو بولتے ہیں یہ اس پر یہ باتیں اس کی لعنت بھیجتی رہتی ہیں بولنے والے کو. تو یہ ہم جو بھی بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ولی ہو گیا, ختم ہو گیا, جانے دو, جب بولا اب یہ ہو گیا, چھاپ پڑ گئی اس پہ. تو اس لیے مطلب کاش مجھے بھی احتیاط آ جائے. اور قفل مدینہ 12 دن کیا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ فضول باتوں سے بچ جاؤں. ہم لوگ یار گھنٹوں بولتے ہیں, تو گھنٹوں جب بولتے ہیں نا تو اس میں فضول بھی نکل جائے, بعض اوقات دھر نکل جائے, اور پھر دوسرے مواقع پر بھی باتوں کا چپ رہنے کا چانس اس میں کمی آ جاتی ہے زیادہ بولنے سے. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. پھر بعض اوقات گھر کے افراد ایسے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے بھی چپ رہنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ دیکھ لے کہ فضول ہے یا نہیں ہے بات. اگر فضول نہیں ہے تو بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بالکل فضول وہ ہوتی ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, اے وہی مطلب جو ٹھکم ٹھوک جو ہوتی ہے نا باتیں. اب مثال کے طور پر یہ بولا کہ آپ کے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں, پیغام نے آپ کے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں. اب اس پہ غور پر ہی پوچھ کیوں رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں, فضول ہوئی نا. جب پتے نے حاجت ہی نہیں ہے پوچھنے کی تو ہم نے پوچھا بارشیں ہو رہی ہیں آپ کے یہاں, کیا گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے, راستے میں کیچڑ ہے, ہاں وہاں آپ کو جانا ہے. مثلا جانا ہے تو پوچھا کہ راستے میں پانی تو نہیں بھرا ہوا, کیچڑ تو نہیں ہے. یہ صحیح ہے, یہ موقع کی بات ہے, ضرورت کی بات ہے. لیکن بلا وجہ اتنا, اب یہ بارش کا موسم ہے نا تو ہمارا یہ ٹاپک ہے بارش, موسم 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 خراب ہے معاذ اللہ. وہ خراب کے بارے میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ موسم کو خراب نہیں بول سکتے, ہمارے یہاں بولتے ہیں. یعنی کہ یہ تو میڈیا کا اور یہ اس کا مطلب اخباروں کا اور یہ جملہ ہے, موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوائی جہاز فلائٹ کینسل ہو گئی, تو ملتوی ہو گئی, تو مؤخر ہو گئی, تو یہ مطلب بولتے ہیں. تو یہ عوام میں بھی یہ جملے ہیں, ہوا خراب ہے. اب بیمار ہو گئے تو ہوا خراب ہے, تو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. ہوا بھی اللہ پاک کی مرضی کے تابع ہے, موسم بھی اللہ پاک ہی اس کا بدل کرتا ہے. الٹ پلٹ یہ لفظ, الٹ پلٹ یہ سارے مطلب جو اللہ پاک کر رہا ہے. تو یہ کہ اس سے مطلب ہے کہ ممانعت کی حدیث وغیرہ میں نے پڑھی, شرح سنائی اس میں کلپ میں. تو اللہ پاک بس ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال کو مکروہ فرمایا. علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ لوگوں کے احوال یعنی حالات کے متعلق زیادہ سوال نہ کرے, یا یہ مراد ہے کہ فضول اور لا یعنی باتوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے, یا یہ مراد ہے کہ کسی سے امتحان لینے کے لیے یا تفاخر اور اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے علمی سوالات نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہین اختار چل رہی ہے نا, یہ نیا رسالہ 24 اگست 2025 کو جو جاری ہوا ہے ہفتہ وار رسالہ, اور آئندہ ہفتے تک یہ پڑھنا ہے. اس رسالے کا ہدیہ 100 روپیہ اور اس کے پیج ہیں 40. یہ 40 اتار میں سبھی حدیثیں 40 حدیثیں, تو یہ 40 حدیثیں 40 اتار جو یاد کر لے گا, 40 اتار قسط تیسری جو یاد کر لے, یا اللہ پاک اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک حج نہ کر لے, جب تک مدینہ نہ دیکھ لے, اور اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ پاک
میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں جو یاد کریں، جو میرا مدنی بیٹا مدنی بیٹی یاد کرنے کی کسی کو ترغیب دے اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ، ہمارے کئی سائی بھائیوں نے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں جامعات المدینہ کے، تو انہوں نے ماشاء اللہ زبانی یہ رسالہ یاد کر لیا ہے ماشاء اللہ، تو اس میں کچھ تو ہوگا نا کہ انہوں نے یاد کر لیا اس کو، آقا کی حدیثیں 40 حدیثوں کے یاد کرنے کے اپنے فضائل. تو آپ میں سے جنہوں نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے تو ان کو یاد کرنے کا تو ذرا سیکنڈ اسٹیپ ہوگا، تو اس کو پڑھ لیں، یاد کر سکتے ہیں تو ضرور یاد بھی کر لیں.
اس رسالے اربعین عطار کے حوالے سے کچھ کارکردگی ہمیں موصول ہوئی جنہوں نے مطالعہ کر لیا ہے اور زبانی یاد کر لیا ہے، آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو شخص علم کی تلاش میں نکلے وہ لوٹ آنے تک راہ خدا کا مسافر ہے.
پیارے امیر السنت، الحمدللہ جامعۃ المدینہ فدان نور مصطفیٰ کے تمام طلبہ اور تمام اساتذہ نے اربعین عطار حصہ سیوم کتاب کی تمام احادیث پڑھ اور سن لی ہیں، اور ہماری ایک تعداد نے الحمدللہ یہ کتاب خرید بھی لی ہے. انشاءاللہ 100% طلبہ اور اساتذہ اس کتاب کو خرید بھی لیں گے، اور ہماری انشاءاللہ نیت ہے کہ چشمہ امتحان کے فوراً بعد ہمارے تمام طلبہ تمام اساتذہ اس کتاب کو زبانی یاد بھی کر لیں. آپ سے عرض ہے کہ آپ دعا کر دیں، اللہ پاک استقامت دے، اللہ پاک ہمارے جامعۃ المدینہ کو، ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے.
آپ کی ترغیب دلانے پر 1500ویں جشن ولادت کی مناسبت سے مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کراچی کے طلبہ کرام نے 1500 درس مکمل کر لیے.
پھر امام اہل سنت کی 25ویں کی نسبت سے 2500 اور آپ کے ترغیب دلانے پر انہیں بڑھا کر 4400 درس مکمل کر چکے ہیں. طلبہ کرام نے درس کا ہدف مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ایک طلبہ کرام نے اربعین عطار قسط نمبر 3 کر خرید کر اس کا مطالعہ کیا، اور الحمدللہ ناظمین کرام سمیت کئی ایک طلبہ کرام نے اربعین عطار قسط نمبر 3 کو حفظ بھی کر لیا.
سیدی امیر سنت کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ربیع الاول سے متعلق تحریکات عطا فرمائی تھی، دیگر شعبہ جات اور صوبوں کی طرح جامعۃ المدینہ پنجاب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تحریکات کی تکمیل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کچھ کارکردگی اب تک کی لے کر حاضر خدمت ہوا تھا. جامعۃ المدینہ پنجاب اب تک جو چوک دست کر چکے ہیں وہ 1,90,350 ہیں، اور درود پاک کی جو آپ نے تاریخ عطا فرمائی اس پہ اس وقت تک 34,79,36,427 بار درود پاک بارگاہ مصطفیٰ میں نظر کیا جا چکا ہے. اور سیان حضرت کے حوالے سے آپ نے 25 مرتبہ سورہ اخلاص کا ارشاد فرمایا تھا، اور الحمدللہ جامعات المدینہ پنجاب نے 86,42,115 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بارگاہ مصطفیٰ میں جامعات المدینہ پنجاب کی طرف سے یہ بھی ہم نے بانی مشاہدہ سے طے کیا تھا کہ فی جامعہ روزانہ ایک ختم پاک کا ثواب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو اب تک الحمدللہ روز جمعہ تک کی کارکردگی کے مطابق 2474 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کی مکمل طور پر جامعات المدینہ کے طلبہ کرام اساتذہ کرام نے یہ سعادت حاصل کی ہے. ایک سوال بھی عرض کرنا تھا، ربیع الاول کی محافل کا سلسلہ چل رہا ہے، عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابتدا محفل میں ایک ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں اور وہ منچ کے قریب قریب اسٹیج کے قریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے جیسے محفل بڑھتی جاتی ہے اللہ کے فضل سے عوام آتی جاتی ہے، تو جو نقیبی محفل ہوتے ہیں وہ عموماً چھوٹے بچوں کو اٹھا کر دائیں بائیں کر دیتے ہیں اور بڑوں افراد کو اسٹیج کے قریب کرتے ہیں. تو یہ اس انداز سے جو پہلے آیا ہو اس کو اٹھانا یہ درست عمل ہوگا؟ یہ جگہ کشادہ کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ اہل علم کے لیے جگہ چھوڑنے کے زمرے میں آئے گا، یا اسی طرز پر ہی بچوں کو بیٹھ کے رہنے دیا جائے اور جو بعد میں آئے وہ جہاں جہاں جگہ ملتی جائے وہاں پہ بیٹھتے جائے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اللہ پاک آپ کا سایہ عرفات ہم پر دراز فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ. مرحبا. مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کراچی، جامعہ المدینہ نور مصطفیٰ کراچی اور جامعات المدینہ پنجاب کی کارکردگیاں ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک آپ سب کا ایک پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرمائے اور اللہ کریم مزید علم دین کے لیے آپ کو جذبات عطا فرمائے. سب باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلک بنے. آمین. سب کو اللہ پاک حاجی بنائے، مدینہ کا مسافر بنائے، بے حساب مغفرت سے مشرف کرے. ماشاء اللہ الکریم. یہ واقعی یہ سوال جو کیا آپ نے کہ بچے جلدی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب ان کو بڑے جو ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں جب دوسرے بڑے آتے ہیں، تو نماز کی صفوں کی طرح تو ظاہر ہے کہ ان کا حکم نہیں ہے. اب اگر بچہ شریف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، اس کا قصور اتنا ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، چھوٹا ہے، اور کوئی قصور نہیں ہے جس کی وجہ سے محفل ڈسٹرب ہو رہی ہے، تب تو ان کو اگر ہٹاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ دل آزاری تو ہوگی تو بچے کی. بیچارہ پہلے سے آ گیا اور اس کو مطلب ہے کہ ہٹا دیا اس نے کہ چھوٹا ہے اور یہاں حاجت نہیں ہٹانے کی، کہ یہ تنگ نہیں کر رہا، شرارت نہیں کر رہا، یہ تو ہٹانا سمجھ میں آ نہیں رہا. ہو سکتا ہے یہ بچہ ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے کہ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، کہ نیکیاں ہوتی ہیں. میں بہت پرانی بات یاد آئی مجھے کہ میں کہیں مطلب یا سلاموں کا ورد ہو رہا تھا، بہت پرانی بات، دعوت اسلامی کی شروعات تھی، تو میرے ساتھ بچی تھی چھوٹی سی نا سمجھ بچی، تو وہ بھی بیٹھ گئی اس میں اور وہ بھی یا سلامو پڑھنے لگی، تو کسی نے اعتراض کیا تو بچی ہے تو کیا بچی ہے، تو صحیح تو پڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہی مقبول ہو جائے بچی، ہم سب رہ جائیں کہ ہم لوگوں نے گناہوں کے گٹھڑ باندھ کے رکھے ہیں، اس کے تو شروع ہی نہیں ہوئے گناہ، تو یوں مطلب پھر کسی نے نہیں اس کو ٹوکا بچی کو. یہ نماز کی صف تو نہیں ہے نا یار، تو نماز کی صف میں بھی بچہ اگر آ گیا تو ایک بچہ جو نماز جانتا ہے وہ اور ہے ایک، اس وقت جب صفیں قائم ہو رہی ہیں تو وہ ایک بچہ پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے، آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے، اجازت نہیں آپ کو. اور اگر وہ نماز جانتے ہیں ایک سے زیادہ بچے تو ان کی صف تو پیچھے بنے گی، لیکن اگر یہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، اس کا کھڑا ہونا صف میں، تو پھر ان کو پیار محبت سے پیچھے بھیج سکتے ہیں، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں. میرا اپنا ایک مطلب، میں چونکہ شوقین تھا نمازیوں کا، میں نے آپ کو بتایا مسجدوں میں، میں مسجد تو ہماری پڑوس کی مسجد میں وہ 12 ربیع الاول شریف کو بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، اب بھی شاید ہوتی ہوگی، تو میں پہنچ جاتا تھا، وہ نعتیں پڑھی جاتی تھی اور بڑا مجھے بہت مزہ آتا تھا، بہت رونق ہوتی تھی. تو میں مطلب یعنی کہ وہاں ظہر کی نماز کے پہلے، ظہر کی جب اذان ہو جاتی تھی غالباً اس وقت اذان سے پہلے، وہاں مطلب صلاۃ و سلام ہوتا تھا، تو میں آگے مائک کے پاس یا قریب قریب کھڑا ہو جاتا تھا، پڑھنے کو ہی نہیں دیتا تھا مجھے، نہ پڑھنا آتا تھا، وہ نہ سمجھتا تھا، چھوٹا سا تھا، میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں جو سمجھ میں آتا تھا وہ پڑھتا تھا. اب صفیں بننے لگیں ظہر کی نماز کے لیے تو میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، مجھے کیا پتا کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. ایک سفید ریش بزرگ تھے، انہوں نے میرا کانڈا، ہم کانڈا بولتے ہیں، باں ہے نا، باں کو پکڑے، اے چل، خدا کی قسم میرا ننھا سا دل اتنا ٹوٹا ہے، اتنا ٹوٹا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مطلب بہت دل برداشتہ ہوا، میں ہٹ گیا پیچھے، میں کوئی کچھ بھی میں کیا کہنا تھا، میں نے میں ہٹ گیا، اللہ ان کو معاف کرے، میں نے تو معاف کبھی کا کر دیا ہے، دل بہت دکھا تھا میرا. وہ اگر پیار سے بولتے نا، بیٹا آپ پیچھے بڑے ہوں گے تو پہلی سب میں نہیں، انشاءاللہ مسلح پر کھڑے ہوں گے، ہے نا. مثال کے طور پر اگر یہ مجھے اس طرح کی کوئی محبت سے بھیجتا تو برا نہ لگتا, باہ پکڑ کے جو کر کے جھاڑ کے. تو یہ کرتے ہیں بعض بزرگ جو ہوتے ہیں, ان کو بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی کہ اچھا اب اللہ نے مجھے صحیح بولتا اللہ نے سنبھالا, اس کا کرم ہو گیا کہ میں مطلب مسجد سے پیچھے نہیں ہٹا. خدا نہ خاصا میں مسجد سے پیچھے ہٹ جاتا نا, شاید بدماش بن جاتا, کچھ بھی کر سکتا. ایک آدمی میں گھٹ سوتے ہیں, چار آدمی جمع کرنے کے, تو میں شاید بہت بڑا لیڈر بن جاتا بدماشوں کو اور حکومت کو تنگ کرتا. اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں اللہ کے گھر میں رہا, میں نے مسجد نہیں چھوڑی, اور دل برداشتہ بہت ہوا, لیکن الحمدللہ میں نے لائن یہی رکھی اپنی. ورنہ اس سے کئی بچے جو بگڑ جاتے ہیں نا, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی مذہبی لوگوں سے اس کا دل ٹوٹتا ہوگا, پھر وہ ڈاکو بن جاتے ہوں گے, ٹیم بنا لیتے ہوں گے اپنی. تو اس لیے مطلب اس بچے میں کیا ہے آگے چل کر, یہ کیا بننا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو نہ بھی بننا ہو, دل دکھانا ظاہر ہے کہ کون سا ثواب کا کام ہے یار. تو یہ مطلب محفل سے بھی بچے کو اٹھائیں گے جو پہلے سے آ کر بیٹھ گیا ہے. جیسے میں نے ایک بچہ بیٹھا ہوا آگے کبھی سے, تو میں نے کہا اس کو دو مائک, جواب یہ دے, کیونکہ یہ کتنی دیر سے پہلے سے یہاں ہمارے یہاں آنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ہمارے دیوانے جو ہیں بعض اوقات زہر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں, عصر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر ہٹتے نہیں, جگہ کیبن کے گرد. تو یہ کیبن کے پاس بیٹھا ہوا ہے بچہ, کیا گا سمجھ گیا, یہ بیٹھا ماشاء اللہ. تو یہ بچہ تو اس کو کتنا جذبہ ہوا کہ یہ دو بچے ہیں, اللہ اللہ. اب کس طرح اس کو کوئی کان پکڑ کے پیچھے بھیج دے, تو خدا نہ خواستہ ان کا ذہن کتنا باغی ہو جائے. تو اس لیے مطلب ٹھیک ہے, نماز کی صفے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, تو بھلے بیٹھا, یہ تیسرا بھی ہے, وہ ہے چوتھا بھی ہے, کیا بات ہے یار ماشاء اللہ. یہ چاروں کو ان شاء اللہ الکریم میں نالے پاک اور 100 روپے عیدی بھجواؤں گا, ٹھیک ہے. پہنچا ہے کون ان کو تو جانتا بھی نہیں میں, رمضان حال میں یہ پتا نہیں ہوں گے بھی نہیں ہوں گے, بےچارے سو جائیں گے. آپ پہچانیں گے ان کو, بلال پہچان لیں گے, تو ہم آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. نالے پاک, نقش نالے پاک اور 100 روپے عیدی ان شاء اللہ, ابھی تو جیب میں ہے بھی نہیں میرا, گھر سے ان شاء اللہ. خوشی کی بات ہے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے, آگے بڑھیں گے یار. ہم دھتکاریں گے, ان کو جھڑکیں گے, نفرت کریں گے, تو یہ پھر بےچارے کہاں جائیں گے یار. اللہ کے گھر میں آنا, آج آتا کون ہے یار اللہ کے گھر میں مسجد میں, دور بھاگتے ہیں لوگ, موج مزہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ سوئے پڑے ہوں گے اور یہ ابھی تک جاگ رہے ہیں. علم دین کا شوق ہے نا, جذبہ ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو مطلب اچھا دین کا جذبہ دے. تو محفل میں جہاں بھی بیٹھے ہوں بچے, ان کو بلا ضرورت ہٹایا نہ جائے, کسی اور آدمی کو, بڑی عمر کے آدمی کو بٹھانا ہے یہ ضرورت نہیں ہے, تو پھر تو عمریں ناپنی پڑیں گی, تو جوان کو بیٹھانا پڑے گا, بزرگ آئیں تو عمر میں بوڑھے ہوں گے تو ان کو ہٹاؤ. تو پھر محفلوں میں لوگ آتے ہی کم ہیں, اور پھر ہم اس طرح کریں گے تو اور کم ہی ہوں گے, نقصان ہوگا. شرح مراد کسی کو اٹھا کر, حدیث مبارک میں مسلم شریف کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نہ اٹھائے کہ پھر اس کی جگہ جا کر بیٹھ جائے, ہاں یہ کہہ دے کہ جگہ میں گنجائش کرو, جگہ بناؤ. شرح مراد شریف کی, کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا ہمیشہ ہی منع ہے, خصوصاً جمعہ میں زیادہ منع, کہ اس دن ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے. ہاں اگر کوئی خود ہی اپنے استاد یا شیخ کے لیے جگہ چھوڑ دے تو ثواب کا مستحق ہے, کہ دینی پیشوا کا احترام عبادت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی چھوڑ دیا اور مقتدی بن گئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. اب یہ کہ آپ امامت کر رہے ہیں اور آپ کے استاد صاحب آ جائیں, تو حضرت آ جائیے جگہ دیے نہیں ہوگا, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں خود بیٹھ جائے. تو یہ کسی کو نہیں ہٹا سکتا اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی
مذاکرے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی چوک درس کے حوالے سے نیتیں بیان ہوئی, تو اسی طرح کراچی سٹی کے جامعات المدینہ کے حوالے سے کارکردگی موصول ہوئی ہے. مختلف جامعات المدینہ کے ملا کر تقریباً 18,152 چوک درس دیے جا چکے ہیں کراچی سٹی میں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنی, انہیں سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, ایک نفل روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کتنے سال کی مسافت جتنا دور کر دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ربیع الاول شریف میں کتنے درود شریف روزانہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے؟ سوال نمبر 3, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-12554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
23 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کا نام بتائیے جن کا آج تذکرہ ہوا. جواب, مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. سوال نمبر 2, حدیث پاک کے مطابق کپڑے کو کب تک پرانا نہیں سمجھنا چاہیے؟ جواب, جب تک کہ اس کو پیوند نہ لگا لیا جائے. سوال نمبر 3, ہر مسلمان کو کم از کم کتنا قرآن زبانی یاد ہونا فرض ہے؟ جواب, 1 آیت. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, محمد جواد اتاری نواب شاہ سندھ, حافظ احمد رضا گجرات, محمد افضل اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی, محمد وقاص اتاری مورو سندھ, بنت عبد القیوم ٹنڈو جام, فواد اسلم اتاری ساہیوال, بنت حاکم اتاریہ وہاڑی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈراؤ کے ذریعے نکلنے والا نام احمد رضا گجرات. ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.